الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. مفسرین نے اس کا ترجمہ اتقو سے کیا ہے. معنی یہ ہے کہ اے زبان سے کلمہ پڑھنے والو اب دل سے بھی اس کو تسلیم کر لو. اس آیت میں خطاب ہے ایمان والوں سے, کافروں سے نہیں, منافقوں سے نہیں, مشرکوں سے نہیں. یہ نہیں کہا یا ایوہ الذین کفروا, یا ایوہ الذین اشرکوا, یا ایوہ الذین نافقوا, نہیں, یا ایوہ الذین آمنوا. اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو, ان کو فرمایا آمنوا باللہ ورسول, اللہ اس کے رسول پر ایمان لیا. گویا اس آیت میں ایمان والوں کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے. آج کسی کو نصیحت کر دو, کہتے ہیں جی کافروں کو جا کے دعوت دو, ہم تو ایمان والے ہیں. اس آیت میں ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایوہ الذین آمنوا, ایمان والوں کو دعوت ایمان مل رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک چیز کی صورت ہوتی ہے اور ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے. عجائب گھر میں کئی دفعہ دیکھا کہ ایک شیر کی کھال میں انہوں نے کچھ بھر کے اس کو وہاں رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ ممی ہوتی ہے, اس کی لاش ہوتی ہے, ہو بہو شیر, دانت بھی ہیں, آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں, منہ بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن اس صورت شیر کو دیکھ کر نہ کسی پر خوف طاری ہوتا ہے نہ کوئی گھبراتا ہے. بچے جاتے ہیں اس شیر کی دم پکڑتے ہیں, اس کے دانتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, کئی تو اس کے اوپر ہی چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ شیر ہے مگر شیر کی صورت ہے. اس صورت کی وجہ سے بندے کے اوپر وہ کیفیت نہیں ہوتی. اور ایک ہے کہ کوئی بندہ جنگل سے گزر رہا تھا, اچانک اس کے سامنے شیر آ گیا, اب اس بندے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, پسینہ آ گیا, گھبرا گیا, چہرہ فک ہو گیا. یہ کیفیتیں کیوں ہیں؟ حقیقت سامنے آ گئی. تو صورت اور حقیقت میں یہی فرق ہوتا ہے. جب صرف زبان سے کلمہ پڑھا اور صورت ایمان ہے تو اذان سن کے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کا تذکرہ سن کے دل نہیں مچلتا, کچھ نہیں ہوتا, صورت ہے. اور جب حقیقت ایمان تو پھر جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئی, نبی علیہ السلام بیگانہ ہو جاتے تھے لوگوں سے, حقیقت موجود. کہا یہ جا رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو صورت کو حاصل کر چکے ہو، اب تم حقیقت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہنے والے نے کیا عجیب بات کہی، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا کہ تو عربی ہے یا عجمی ہے، تیرا لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. جب تک دل گواہی نہیں دے گا یہ لغت غریب کی مانے گا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ دل بھی تصدیق کرے اس بات کی. اصطلاحی الفاظ میں ایمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے اس کو سچ سمجھ کر تسلیم کر لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں. جو شریعت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محض اعتماد کی بنا پر یقینی طور سے مان لینا، اس کو ایمان اصطلاحی طور پر کہتے ہیں. چنانچہ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو جس نے سچ سمجھ کر یہ الفاظ پڑھ لیے وہ اصطلاحاً ایمان والا بن گیا، وہ ایمان والوں کے زمرے میں شامل ہو گیا. اب تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی سن لیجئے کہ مسلمان جب یوں کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو المسلم یؤمن باللہ تعالی بمعنی انہ یصدق بوجود رب تبارک و تعالی، یعنی وہ تصدیق کرتا ہے کہ میں اللہ تعالی کے وجود کو مانتا ہوں. وَأَنَّهُ عَزَّ وَجَلْ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ. ترجمہ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا آسان ہے، طلباء علماء ہی ہیں سارے. لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَلَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّهُ جَلَّ وَعَلَى مَوْصُوفٌ بِكُلِّ كَمَالٍ. اللہ تعالیٰ ہر کمال سے موصوف، مُنَزَّهُمْ عَنْ كُلِّ نقص وَيُؤْمِنُ كَذَلِكَ بِرُبُوبِيَّتِ لِجَمِيعِ الْعَالَمِينَ كَمَا أَنَّهُ يُؤْمِنُ بِأُلُوهِيَّتِ اللَّهِ تَعَالَى لِجَمِيعِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرُ وَلَا مَعْبُودَ بِحَقِّ سِوَاهُ. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہم تسلیم کرتے ہیں جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اب رہ گئی بات وَيُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى، تو اس میں ہم یہ مانتے ہیں کہ اَنَّهُمْ خَلْقٌ مِّنْ أَشْرَفِ خَلْقِهِ وَعِبَادٌ مُكَرَّمُونَ مِّنْ عِبَادِهِ خَلَقَهُمْ مِّنْ نُور. اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. کما خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار وانه تعالی وکلهم بوظائف. اور اللہ تعالی نے فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیاں سونپی ہوئی ہیں. فمنهم الحافظ علی العباد، ان میں سے بعض ہیں جو انسان کے اوپر کرامن کاتبین عمل لکھنے کے لیے متعین ہیں، حفاظت کرنے پر متعین ہیں. وَمِنْهُمُ الْمُؤَكِّلُونَ بِالْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا، بعض جنت اور اس کی نعمتوں کے ریسپانسیبل ہیں. وَمِنْهُمُ الْمُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، اور بعض ایسے ہیں جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان کے لیے افطار نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. وانه تعالی فاضل بینهم، اللہ نے ان میں درجات بنائے ہیں، فمنهم الملائکۃ المقربون، ان میں سے ملائکہ مقربون بھی ہیں، کجبریل و میکائیل و اسرافیل و منهم دون ذلک، تو ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہوئے یہ مانتے ہیں. پھر ہم ایمان لاتے ہیں کتابوں کے اوپر، اور جتنے بھی انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں یا صحائف نازل ہوئے سب کو مانتے ہیں، مگر چار کتابیں ہیں، القرآن الكریم المنزل علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والتوراۃ المنزلۃ علی نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام، والزبور المنزل على نبی الله داود عليه الصلاة والسلام، والانجيل المنزل على عبد الله ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام. لیکن ان چاروں کتابوں میں القرآن هو اعظم هذه الكتب والمهيمن عليها والناسخ لجميع شرائعها واحكامها. قرآن مجید نے پہلے والی تمام کتابوں کے احکام کو منسوخ کر دیا، یہ ناسخ بن کر آئی، اور جو شریعت لائی وہ ہمیشہ کے لیے اب قیامت تک باقی رہے گی. پھر ہم جب رسالت پر ایمان لاتے ہیں تو یؤمن المسلم بأن اللہ تعالی قد استفا من الناس رسلا وأوحی إليهم بشرعه، اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے انبیاء کو بھیجا، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، یہ چوزن پیپل تھے، اللہ تعالی کے چنے ہوئے بندے. وَآہِدَ إِلَيْهِمْ بِعِبْلَاغِهِ لِقَطْعِ حُجَّتِهِ حُجَّتِمْ نَاسِ عَلَيْهِ، اور ان کو بھیجا کہ میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ قیامت کے دن ان کے اوپر حجت قائم ہو سکے، یہ کہہ ہی نہ سکے ہمیں تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ما جاءنا نذیر، یہ بہانہ نہ بنا سکیں. اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، وَأَرْسَلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى وَأَيَّدَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ لِيُخْرِجُ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. چنانچہ پھر مومن ایمان لے آتا ہے قبر قیامت کے دن کے اوپر، وَيُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ لِهَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سَاعَةً أَخِيرَةً تنتہی فیہا، اس دنیا کی ایک آخری دن ہے جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، وَيَوْمًا آخِرَ لَيْسَ بَعْدَهُ مِنْ يَوْم، اور ایسا دن اس کے بعد پھر اور کوئی دن نہیں ہے، تاتی الحیات الثانیت فی الدار الآخرہ، چنانچہ ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اس دن وزن ہوگا اعمال کا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. پھر اس کے بعد ایمان لاتے ہیں، وَيُؤْمِنُ بِكَذَلِكَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ وَحِكْمَتِهِ وَمَشِيَتِهِ، اللہ کی بنی ہوئی تقدیر پر، قضاء کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وَأَنَّهُ تَعَالَى عَدْلٌ فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ حَكِيمٌ فِي تَصَرُّفِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَأَنَّ حِكْمَتَهُ تَابِعَةٌ لِمَشِيَتِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. پھر قبر کے اوپر، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ نَعِيمَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ وَسُؤَالُ الْمَلَكَيْنِ فِيهِ حَقٌّ وَصِدْقٌ. یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم ایمان لائے، اس ایمان لانے پر ہم ایمان والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے. اب ایمان ہے کیا؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے، اس کی حقیقت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے آج کل کے زمانے میں ریموٹ کنٹرول چیزیں ہوتی ہیں، چیز کہیں چل رہی ہوتی ہے، چلانے والا کہیں ہوتا ہے، اس سے اس دنیا کے نظام کا سمجھنا بہت آسان، کہ یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اس کا چلانے والا اس کائنات کا پروردگار ہے. ہم بچپن میں پتلیوں کا تماشا دیکھا کرتے تھے. اس زمانے میں یہ آج کل کی مصیبتیں نہیں تھیں. سب سے بڑی انجوائیمنٹ بچوں کی یہی ہوتی تھی. شام کے وقت ایک مداری آتا تھا, سٹیج لگاتا تھا, پردہ ہوتا تھا اور پردے کے پیچھے وہ بیٹھ کے آگے چھوٹے چھوٹے کھلونے نما پتلیاں ہوتی تھیں. وہ کھیلتی تھیں, لڑتی تھیں, بولتی تھیں اور ہم حیران ہو کے ان کو دیکھتے تھے. اور ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے تھے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کھلونے بھاگ رہے ہیں نا, یہ نہیں بول رہے, یہ پردے کے پیچھے وہ بول رہا ہے. اور ان کی تاریں دھاگے ہوتے تھے, وہ جس کو ہلاتا تھا وہ ہلنے لگ جاتی تھی, جس کو روکتا تھا وہ رک جاتی تھی. یہ پتلیوں کا تماشا تھا. تو ظاہر کی نظر یہ دیکھتی تھی کہ پتلیاں کھیل کھیل رہی ہیں. حقیقت کیا تھی کہ پردے کے پیچھے ایک قوت تھی جو ان کو یہ کھیل کھلا رہی تھی. یہی معاملہ اس دنیا کا ہے. پانی اس معاملے کو سمجھنا بہت آسان. ہمارے گھر میں چھوٹی سی بچی ہنانا ہے, ہم اس کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول گاڑی لے کے آئے. اب پہلے دن تو جب گاڑی چلتی تھی تو وہ حیران ہو کے دیکھتی تھی کہ یہ چل کیسے رہی ہے. لیکن جب اس نے اپنے ابو کو دیکھا کہ ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے اور ان کی انگلیاں ہلتی ہیں تو گاڑی بھی ہلتی ہے, انگلیاں بند, وہ سمجھ گئی. اتنی چھوٹی سی بچی, اس نے ایک دن میں سمجھ لیا کہ گاڑی خود نہیں چل رہی, اس کا چلانے والا کوئی اور ہے. یہی ایمان ہے. ہم اتنے بڑے ہو کر کائنات کی اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے. چنانچہ ظاہر میں نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری یہاں پر عمل کر رہی ہیں, حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور منشا یہاں چل رہی ہے. یہ دنیا برتنوں کی, یہ اسباب جو ہے نا, یہ برتنوں کی مانند ہے. اللہ جس چیز میں چاہتے ہیں نفع ڈال دیتے ہیں بندے کے لیے, جس میں چاہتے ہیں بندے کے لیے نقصان ڈال دیتے ہیں. چیزیں اپنے اثرات کی خود مالک نہیں ہیں, یہ اللہ کی منشا ہے. تو سمجھدار آدمی جانتا ہے. ایک آدمی دیہاتی شہر میں آیا, اس نے بیسن کے اوپر ٹوٹی لگی ہوئی دیکھی, جب کھولی تو پانی آنے لگ گیا. اس نے سوچا بھئی دیہات میں پانی کی تکلیف ہوتی ہے, میں ٹوٹی خرید کے لے جاؤں. وہ بازار سے ٹوٹی خرید کے لے گیا, جا کے دیوار پر لگا دی. اب جب کھولتا تھا تو پانی نہیں آتا. تو کسی سمجھدار نے بتایا کہ اللہ کے بندے ظاہر میں ٹوٹی پانی دے رہی تھی, پیچھے اس کے پمپ ہوتا ہے. تو بالکل یہی کہ ہماری ظاہر کی آنکھ سمجھتی ہے کہ یہ ٹوٹیاں پانی دے رہی ہیں دنیا میں, حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہوتی ہے جو اس پورے کے پورے نظام کو چلا رہی ہوتی ہے. اس لیے آخرت کے دن کو, قیامت کو اگر ہم آج تسلیم کر لیں گے تو یہ ہماری خوش نصیبی, اور جو نہیں کرے گا تو وہ بدنصیب انسان ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک مرغی کا انڈا ہے اور اس میں بچہ بالکل تیار ہو چکا ہے, نکلنے کے قریب ہے. اب اس بچے کو اگر کوئی بتائے کہ جناب تم ان قریب ایک ایسی دنیا میں جاؤ گے, 6 فٹ کا انسان ہوگا اور 25-30 فٹ کے درخت ہوں گے اور 50-50 منزلہ بلڈنگ ہوں گی, گھر ہوں گے, مکان ہوں گے, پہاڑ ہوں گے, دریا ہوں گے, اور وہ مرغی کا بچہ کہے کہ اچھا میں ذرا دیکھتا ہوں یہ چیزیں کہاں ہیں, تو انڈے کے اندر رہتے ہوئے تو سمجھ میں نہیں آتی. اب انڈے سے جیسے ہی باہر نکلے گا, آنکھ سے دیکھے گا سب کچھ کے نہیں دیکھے گا, سب کچھ نظر آ جائے گا. ہم اس وقت زمین اور آسمان کے انڈے میں بند ہیں, نہ جنت نظر آئے گی نہ جہنم نظر آئے گی, مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت اور جہنم کو دیکھ کر تشریف لائے, انہوں نے بتا دیا. ہم مان لیں گے تو ہماری خوش نصیبی, جو ماننے والے ہیں ان کی خوش نصیبی, اور جو نہیں مانیں گے جب اس دنیا کے انڈے سے باہر نکلیں گے تو مان لیں گے. فرعون نے مرتے ہوئے نہیں کہا تھا آمنتو برب موسیٰ و ہارون؟ تو بڑے بڑے فرائنا بھی مان لیتے ہیں موت کے وقت میں، مگر اس وقت کا ماننا کام نہیں آتا. خوش نصیبی یہ ہے کہ آج اس کو مانیں. اس کی ایک اور مثال سن لیجئے. ایک مچھلی پانی میں تیر رہی تھی، اس نے گوشت کا ٹکڑا لٹکتا ہوا دیکھا، جی چاہا کہ میں کھا لوں. تو ساتھ اس کی بڑی مچھلی تھی، اس نے کہا خبردار اگر اس تو نے گوشت کے ٹکڑے کو کھایا کیوں نہ کھاؤں. اس نے کہا کہ اس ٹکڑے کے ساتھ ایک لوہے کا بنی ہوئی سوئی ہے، جیسے تم کھاؤ گی نا تو وہ کانٹا تمہارے حلق میں اٹک جائے گا، اور اس کے پیچھے دھاگا ہے، اور دھاگے کے پیچھے ایک فشرمین ہے، وہ پھر تمہیں کھینچے گا، اور جب تمہیں پکڑے گا تم پانی کے بعد مر جاؤ گی. وہ گھر لے کے جائے گا، بیوی کو کہے گا مچھلی پکڑ کے لایا، وہ پھر چھری پکڑے گی اور تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرے گی، اور پھر تمہیں نمک مرچ لگا کے رکھے گی، اور جب اچھی طرح نمک مرچ اندر اتر جائے گا تو پھر تمہیں ابلتے تیل میں ڈالے گی، کباب بنائے گی. پھر کباب بنا کے وہ دسترخوان بچھائے گی، سارے گھر والوں کو بلائے گی، آج مچھلی پکی ہے، لوگ آئیں گے اور تمہارا ایک ایک بوٹی کا حصہ وہ منہ میں ڈالیں گے اور 32 دانتوں میں چبا کے کھائیں گے. یہ ساری کہانی سن کے وہ چھوٹی مچھلی کہنے لگی، اچھا میں دیکھتی ہوں. اب وہ پورے دریا میں اگر چکر لگائے، اس کو وہ شکار کرنے والا نظر آ سکتا ہے، اس کی بیوی نظر آ سکتی ہے، نمک مرچ نظر آتا ہے، ابلتا تیل نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. ماننے پہ منتظر ہے، مان لے گی اور بچ جائے گی تو فائدے میں رہے گی، اور اگر نہیں مانے گی تو جیسے ہی اس کو منہ لگائے گی اور کانٹا اس کے اٹکے گا تو باقی مناظر تو خود بخود دیکھے گی نا وہ. یہی انسان کا معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آ کر بتا دیا کہ لوگو، اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، یہاں پر ہم ہمیشہ رہنے نہیں آئے، یہ دار الامتحان ہے. نیکی کرو تاکہ جنت ٹھکانہ بنے، برائی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اب جو مان لے گا وہ خوش نصیب انسان، اور جو نہیں مانے گا تو جیسے ہی موت کا وقت آئے گا اس وقت آنکھیں کھل جائیں. اس کو ایمان کہتے ہیں. تو ہم دل میں یہ تسلیم کریں کہ یہ نظام اللہ کی منشا سے چل رہا ہے، چیزوں میں نفع اور نقصان اللہ تعالی ڈال دیتے ہیں. جو نیک بنتا ہے اللہ ماحول اس کے موافق بنا دیتے ہیں، جو برا بنتا ہے اللہ ماحول اس کے مخالف بنا دیتے ہیں. ماحول کو بنانا، چیزوں میں سے نفع اور نقصان کا نکالنا، یہ اللہ کے اختیار ہے. ہمارا مشاہدہ ہے، دودھ پیتا ہے ایک بندہ اور موٹا ہو جاتا ہے پہلوان صاحب، وہی دودھ پیتا ہے ایک بندہ اور فوڈ پوائزنگ ہو کہ اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اسی دودھ سے زندگی ملی اور اسی دودھ سے بندے کو موت ملی. تو یہ تو برتن ہے نا، جس کے اندر اللہ نے چاہا تو زندگی ڈال دی اور چاہا تو موت ڈال دی. یہی حقیقت سمجھ میں آ جائے، اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو وہاں پوچھا گیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصای، یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے. پھر اس کے فائدے بتائے، اتوکع علیہا، واہش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى، میرے بڑے فائدے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے یہ بڑے فائدے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اسے ڈال دو نیچے. جب نیچے ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسَى، دوڑنے والا ازدہا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ڈر گئے. جب گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخف، ڈر نہیں، خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اسے پکڑ لیجئے، ڈرو نہیں. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم اسے دوبارہ وہی سیرت عطا کر دیں گے. ہاتھ لگانے سے وہ پھر لاٹھی بن گئی. اب یہاں کوئی کرتب دکھانا مقصد نہیں تھا، صرف ایک لیسن دینا مقصد تھا. لیسن کا کیا مقصد تھا؟ لیسن کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، آپ جس چیز کو فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے فائدے کی ہے، ہمارے حکم پر آپ نے اس کو زمین پر ڈالا، وہ دیکھو کتنے نقصان والی بن گئی. اور جس کو آپ نقصان والی سمجھ کے اتنا ڈر رہے ہیں، ہمارے حکم سے آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، وہ پھر فائدے والی بن گئی. تو درس دینا یہ تھا، سبق یہ سکھانا تھا کہ چیزوں میں نفع اور نقصان ان کا ذاتی نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں تو چیزوں میں نفع ڈال دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں چیزوں میں نقصان ڈال دیتے ہیں. ہم عزت کے نقشوں سے ذلت نکال دیتے ہیں اور ذلت کے نقشوں سے عزت نکال دیتے ہیں. اس کو ایمان کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو ان کو فرمان ہوا کہ جائیے فلان درخت کے پتے کھا لیجئے، استعمال کر لیے، شفا ہوئی. پھر کافی عرصے کے بعد دوبارہ پھر وہی بیماری ہوئی. اب جا کے جب پتے استعمال کیے تو فائدہ نہیں، تو عرض کیا یا اللہ پتے تو کھا لیے فائدہ نہیں ہو رہا. فرمایا میرے پیارے کلیم، ان پتوں میں نقصان جو ہے نا شفا نہیں تھی، وہ تو ہم نے اس وقت ان پتوں میں شفا رکھ دی تھی. اور واقعی ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالی شفا رکھ دیتے ہیں. تو یہ ایمان کہلاتا ہے کہ انسان چیزوں پر یقین کرنے کی بجائے اپنے پروردگار پر یقین کرے، وہ چاہے تو نفع رکھ دیں، وہ چاہے تو نقصان. ایک آدمی نے کمرہ کھولا، آگے سانپ کھڑا تھا جیسے کاٹنے کے لیے تیار. اس نے ڈر کے مارے دروازہ وہیں بند کر دیا. ایک منٹ کے بعد اس کمرے کی چھت نیچے آ گری. اللہ نے سانپ کو ذریعہ بنایا اس کی زندگی کے بچنے کا. اگر سانپ نہ ہوتا سامنے، کمرے کے اندر جاتا، اوپر سے چھت گرتی تو مر جاتا. اللہ نے سانپ کو ذریعہ بنا دیا. برات جا رہی ہے، ایک آدمی نیچے کہنے لگا بڑی گرمی ہے، میں چھت پہ بیٹھا ہوں. لو جی وہ بس کی چھت پہ بیٹھ گیا. اللہ کی شان بس روڈ پہ ٹریول کر رہی ہے، اوپر ایک چیل نے سانپ پکڑا ہوا ہے اور اڑ رہی تھی، اچانک اس کے پاؤں سے جو سانپ سلپ ہوا اس بندے کے اوپر گرا، اس نے کاٹا، بندہ وہیں مر گیا. ادھر اس بندے کے لیے سانپ موت کا سبب بن رہا ہے، ادھر اس بندے کے لیے سانپ زندگی کا سبب بن رہا ہے. یہ اسباب ہیں، اللہ انہی کے ذریعے سے زندگی دے سکتے ہیں، انہی کے ذریعے سے انسان کو موت دے سکتے ہیں. یہ برتن ہیں، برتنوں کی مانند ہیں. ایک مرتبہ ہمیں عجیب تجربہ ہوا. ہمارے یہاں مہد کے بچے کچھ کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو کوئی 8 ایکڑ کا رقبہ تھا اندازن. سوچا ہم اس میں نا کھیرہ لگاتے ہیں، کیوکمبر لگاتے ہیں، مگر اس میں 6 ایکڑ تو زمین بالکل تیار، اور 2 ایکڑ زمین پر چاول لگے ہوئے تھے، منجی لگی ہوئی تھی اور اس کے کاٹنے میں دیر ہو گئی تو اس میں پانی کھڑا کرنا پڑتا ہے، اب وہ خشکی نہیں ہو رہی. تو 6 ایکڑ کے اوپر ہم نے کھیرا لگا دیا. 2 ایکڑ کو دیکھتے تو دل دکھتا کہ یہ فصل تو لیٹ ہو گئی. دعائیں روز مانگتے کہ یہ پانی خشک ہو جائے. پانی اپنے حساب سے خشک ہوتا ہے. اب جو 6 ایکڑ کی فصل تھی وہ نکلنی بھی شروع ہو گئی، اور وہ جو 2 ایکڑ تھی وہ ابھی خشکی نہیں ہو رہی تو اس میں بیج ڈال سکیں. ہمارے بچے کہنے لگے جی 6 ایکڑ لگانا تھا تو وہ تو 4 ہی ایکڑ لگا، 2 ایکڑ تو نہ بن سکے، پانی کھڑا ہے. ہم نے کہا اللہ کو منظور. لو جی جو کھیرا نکل پڑا جرمینیٹ کر گیا اس نے بڑھنا شروع کر دیا. جب کوئی مہینہ 20 دن گزر گئے تو جو پانی والی زمین تھی نا اس کا پانی بھی آہستہ آہستہ خشک ہوتے ہوتے وہ تر وتر والی کنڈیشن پر آ گئی. انہوں نے ادھر بھی بیج ڈال دیا. اب وہ بیج جرمینیٹ ہو تو گیا لیکن بڑھ نہیں رہا تھا. یہ جو 4 یا 6 ایکڑ ساتھ تھے وہ پھل لینے کو آ گیا، اور جو ادھر والے 2 ایکڑ تھے وہ بڑی نہیں رہتے، چھوٹے چھوٹے. سب بچے سمجھنے لگے کہ اب یہ جو 2 ایکڑ ہیں یہ پھل ہمارا ضائع، فصل ضائع. میں نے ان کو بٹھا کے کہا کہ دیکھو ہم مکلف ہیں کوشش کرنے کے، معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں. تو ان کے سر پہ جو پریشر تھا نا وہ ختم ہو گیا، ریلیکس ہو گئے. مگر اللہ کی عجیب شان دیکھو کہ جب ہمارے یہ 4-6 ایکڑ والا کھیرا تیار ہوا نا تو مارکیٹ کے اندر جو پرائس تھی وہ ڈاؤن ٹو ارتھ. اتنی فصل نکل رہی ہے مگر پیسہ ہی نہیں مل رہا، پوری بوری 100 روپے کی، 100 روپے بوری. اللہ اکبر. اب وہ حیران، یا اللہ جس فصل کو دیکھ کے تعجب کرتے تھے، جس فصل کو دیکھ کے خوشیاں مناتے تھے، جس فصل پہ اتنا بھروسہ کر رکھا تھا کہ بڑی انکم ہوگی، وہاں 100 روپے بوری نکلا ہی کچھ نہیں. خیر جی بچوں کے اوپر تو شدید مایوسی کی کنڈیشن. 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا. جب ادھر کی فصل ختم ہو گئی نا 7 والی 6 ایکڑ والی، وہ جو رکی فصل تھی اس نے بڑھنا شروع کر دیا. بڑھتے بڑھتے اللہ کی شان کہ وہ جو 2 ایکڑ تھے ایسے وقت میں ان کو پھل لگا جب مارکیٹ میں کھیرا نہیں تھا، تو پرائس شوٹ کر گئی اسکائی ہائی، بوری 800 روپے کی. 2 ایکڑ سے اتنی انکم ہوئی کہ 6 ایکڑ سے 2 کے برابر نہیں تھی. میں نے بچوں کو بیٹھ کے سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ میں چاہتا ہوں تو عزت کے نقشوں میں سے ذلت نکال دیتا ہوں، اور اگر چاہتا ہوں تو ذلت کے نقشوں میں سے تمہارے لیے، میں نقصان کے نقشوں میں سے نفع نکال دیتا ہوں اور نفع کے نقشوں سے تمہارے لیے نقصان نکال دیتا ہوں. تو معاملات کس کے اختیار میں ہوئے؟ اللہ رب العزت کے اختیار. مقصود اس کا یہ ہے کہ ہم چیزوں کے پیچھے لگ کے رب کو نہ چھوڑیں. جیسے لوگ مسجد کے دروازے کے ساتھ دکان ہے اور مسجد میں نہیں آتے نماز پڑھنے، کیوں؟ کہ جی گاہک نہیں آئیں گے. اب اس بندے کو خدا کے رزق دینے پر یقین نہیں ہے، دکانداری پر رزق زیادہ ہے. اس کا دکان اس کے لیے بت بنا ہوا ہے. اگر اس کا ایمان ذہی ہوتا یہ نماز کے وقت کام کو روک کر پہلے اللہ کی نماز ادا کرتا. تو مقصود کہنے کا یہ ہے کہ جب چیزوں پہ یقین ہوتا ہے تو انسان اعمال سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب ایمان قوی ہوتا ہے تو پھر چیزیں اس کا راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. سبق یہی دینا ہے اس میں کہ چیزوں پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے رب پہ بھروسہ کرو. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ آپ ام المومنین ہیں، نصیحت فرمائیے. انہوں نے نصیحت میں خط لکھا مگر نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا. فرمایا کہ اگر تم اللہ کو راضی کرو گے تو جو بندے تم سے ناراض ہوں گے اللہ خود بخود ان کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرو گے اللہ ان لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے. تو اللہ کی کاسٹ پر بندوں کو تم راضی مت کرتے پھرو. ایمان کی اہمیت کو سمجھیں. ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، خدا کو نہیں چھوڑ سکتے. یہی ایمان ہے. آنکھ کچھ اور دیکھتی ہے، یہی تو مومن اور کافر کا فرق ہے. کافر کی زندگی مشاہدے کی زندگی، مومن کی زندگی ایمان کی زندگی. اس کو اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ ہوتا ہے. کافر کو اگر سود ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، میرا پیسہ بڑھ گیا. مومن سمجھتا ہے کہ میں زکوٰۃ دے تو رہا ہوں لیکن یہ پیسہ جا نہیں رہا، اس کے بدلے پتہ نہیں کتنا آ رہا ہے. یہ مشاہدے کا اور غائب کا فرق ہوتا ہے. مومن کو یقین ہوتا ہے اللہ کے وعدوں پر، اس لیے کافر کی زندگی نظر کی زندگی اور مومن کی زندگی خبر کی زندگی. جب کسی پیشنٹ کو ہاسپیٹل میں لے جاتے ہیں نا اور کہتے ہیں جی اس کو بخار ہے، تو وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ اس کی مختلف وجوہات لکھ دیتا ہے. ان وجوہات کو کہتے ہیں ڈیفرنشل ریزن. بھئی بخار ہے، وائرس سے بھی بخار ہو سکتا ہے، بکٹیریا سے بھی بخار ہو سکتا ہے، ملیریا سے بھی بخار ہو سکتا ہے، مختلف ریزن ہو سکتی ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹیسٹ کرو بخار ہے کیوں. جب بلڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے نا سب صحیح تشخیص ہوتی ہے، ڈائیگنوز ہوتا ہے کہ یہ تو ملیریا تھا. اس کو ڈیفینیٹ ریزن کہتے ہیں. تو گویا ریزن دو طرح کی ہوئی، ایک ڈیفرنشل امکانی وجوہات اور ایک ڈیفینیٹ ریزن. نظر جو دیکھتی ہے نا وہ امکانات کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور دین جو بتا رہا ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹ چیز کو بتا رہا ہے. یہی فرق ہے. اس لیے مشاہدے کی زندگی گزارنے والے موت کے وقت افسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور ایمان کی زندگی گزارنے والے موت کے وقت کہتے ہیں خود تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو مومن اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ مجھے اعمال سے کامیابی نصیب ہوگی. مشاہدات کے تذکروں سے یقین بگڑتا ہے، غیب کے تذکروں سے یقین بنتا ہے. اس لیے اس کی دعوت دینی چاہیے، تذکرے کرنے چاہیے. گھر میں مردوں کو چاہیے گھر میں بچوں اور عورتوں کے سامنے ان باتوں کو کھولا کریں کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہماری زندگی کا سیٹ اپ ڈیفرنٹ ہے کفار سے. کبھی ایک نہیں ہو سکتا. ہم اپنے ایمان کے اوپر ہر حال میں قائم رہنے والے ہیں. اسی لیے مومن کو کوئی بھی حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. مومن کی مثال چھوٹے بچے کی مانند ہے. چھوٹے بچے کو کوئی چیز ملے تو ماں کی طرف توجہ، اس کو کوئی چوٹ لگے ماں کی طرف، کوئی خوش ہو کے دیکھے تو ماں کی طرف، کوئی دھمکائے تو ماں کی طرف. مومن کا بھی یہی سلسلہ. خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کیا، غم ملے تو اللہ سے اس کی پناہ مانگی. ہر حال میں مومن کا رجوع اللہ رب العزت کی طرف ہوتا ہے. اسی لیے یہ ایمان ہماری بنیاد ہے، ایمان ہماری بنیاد ہے کہ ہم بن دیکھے اللہ رب العزت کو مانتے ہیں. دیکھیے طائف کے سفر میں نبی علیہ السلام کو کتنی تکالیف پہنچی. دو فرشتے آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم دو پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو ختم ہی کر دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا پتا ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایمان لانے والے ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ وہ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ تھے، اور قبیلہ بنو ثقیف میں بعد میں محمد بن قاسم ثقفی پیدا ہوئے، اور ان کے ذریعے اللہ نے پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نواز دی. ایمان دیکھ رہا تھا کہ آنے والوں میں اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پیدا کر دے. مشاہدہ نہیں ہوتا، ایمان مختلف ہوتا ہے. اسی لیے ایمان والے جب ذرا لائن سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ذرا ان پر تنگی کے حالات بھیج دیتے، پھر اللہ کی طرف رجوع. آج دیکھو امتحان دیا ہوا نا تو بڑا رجوع اللہ رہتا ہے، یا اللہ سپلی نہ آ جائے. جو وہ طلباء سکول کالج کے جو فرض نماز نہیں نا پڑھتے، امتحان دینے کے بعد وہ تہجد کے بھی نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں. او جی میں نے انٹرویو دیا ہوا ہے، کوئی پڑھنے کو وظیفہ بتا دو. جو قرآن نہیں پڑھتا تھا وہ وظیفہ پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. غم آتا ہے تو بندہ جاگتا ہے، احساس ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر اسی لیے مختلف حالات بھیج دیتے ہیں. اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ذرا بھٹکنے کی کوشش ہوئی، بیماری بھیج دی، کوئی پریشانی بھیج دی، پھر اللہ کی طرف رجوع. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ رہا ہوتا ہے. ایک عورت جیسے پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو کہہ آتی ہے، اب اس کی کہہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس کے جسم میں کچھ بن رہا ہے. اسی طرح جب بندے کا ایمان بن رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر بھی حالات آتے ہیں. یہ تکالیف کا آنا، پریشانیوں کا آنا، مصیبت کا آنا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے وہ مالک درجے بڑھا رہا ہے، وہ دینا چاہتا ہے. مومن کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بھئی اتنا سمجھ میں رکھنا چاہیے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، اس کے ہٹانے کے لیے بھی رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے. اس کو ہٹانے کے لیے مخلوق سے سہارے نہیں مانگنے، ان کے پیچھے نہیں بھاگنا، اللہ کی طرف بھاگنا ہے. کہتے ہیں نا کہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی اونچی ہوگی، تو بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا بندے کے اعمال اتنے بلند ہوں گے. تو ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ساور اللہ نے فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا. تو ایمان سیکھنے کی چیز ہے، اور وہی سیکھنے کے لیے آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں. یہاں آنے کا مقصود اور منشا ایمان کا سیکھنا، اس کا بڑھانا، ایمان پر چمک کا لانا، یہ قیمتی چیز ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان سیکھنے کے ذرائع کیا ہیں، کیونکہ اہم چیز ہے اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے. ایمان سیکھنے کے چار ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا.
یہ جو ہمارے ارگرد ایک جہان پھیلا ہوا ہے، ذرا اس پر غور کریں، تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی، یعنی باہر کے جہان میں بھی، وفی انفسہم اور ان کے اندر کا جہان من کی دنیا میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے گا، کھل جائے گا کہ حق کیا ہے. تو انسان اگر عبرت کی نظر ڈالے تو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف ہمیں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں. اسی کو کسی نے کہا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ اے لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. اگر ہم غور کریں تو ہمیں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہر طرف نظر آ سکتی ہیں. اس لیے قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ آنکھیں بند کرو، الم ترا کیا دیکھا تو نے، الم تراؤ کیا دیکھا تم لوگوں نے، انظرو دیکھو، فانظر شریعت کہتی ہے آنکھیں کھولو ذرا دیکھو، تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے. کہنے والے نے کیا عجیب بات کہی، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، یہ تیرا ہے جہاں یہ زمین آسمان، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا. تو نہاں تیرا جلوہ عیاں ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے، پھول میں مثل بو چھپ کے بیٹھا ہے تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا. بحر اسیاں سے مولا بچا لے، دل کی کشتی ہے تیرے حوالے، تو ہی غفار ہے تو ہی ستار ہے، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا. تو یہ ایمان سیکھنے کا پہلا ذریعہ. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے، ستاروں کو دیکھا تو کہا حاضر ربی، جب چاند نکل آیا تو فرمانے لگے کہ یہ ان سے بڑا، تو خدا تو بڑا ہی ہو سکتا ہے، حاضر ربی. پھر سورج نکل آیا، فلما را الشمس بازغۃ، جب چمکدار سورج کو دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہے میرا رب، یہ بڑا ہے سب سے بڑا. فلما افلت، جب وہ بھی غریب ہو گیا، کہنے لگے غروب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا. تو دیکھو قدرت کی نشانیوں پہ انسان غور کرے تو پہنچتا ہے کہ یہ چیزیں خدا نہیں، ان کا پیدا کرنے والا خدا ہے. دوسرا ذریعہ ایمان سیکھنے کا، انبیاء کرام کے واقعات. قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. ایک تو یہ تھا کہ ایمان والے ان واقعات سے سبق سیکھیں، اور ایک یہ تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہو جائے، سکون ہو جائے دل کو، چونکہ دل غمزدہ ہوتا تھا کفار کی باتوں سے. اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّن نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلْ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اسی لیے ریفرنس دیا جاتا تھا اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا جیسا کہ ہم نے اپنے احکام نوح علیہ السلام پر نازل کی. تو دیکھو پچھلا ریفرنس دیا گیا نا، فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. جیسے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تمہاری طرف ہم نے ان کو بھیجا. تو پچھلے ریفرنس دیئے سمجھانے کے لیے، دل کی تسلی کے لیے. چنانچہ آپ اگر غور کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سبق سیکھنے کے لیے کافی ہے. چھوٹی عمر ہے، جن کو اپنا سمجھا جاتا ہے بھائی، انہوں نے تو کنویں میں ڈال دیا. کنویں سے نکلے تو بکتے پھرے معمولی قیمت کے اوپر، اور پہنچے بھی تو ایک جگہ خادم اور غلام بنے. اب جو بندہ پردیش میں ہو، غلام کی اس کی حیثیت ہو، تو اس کی تو ظاہر کی زندگی کسی کام کی نہیں نہ ہوتی. مگر اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اکیلے ہیں، نہ رشتہ دار، نہ ماں باپ، نہ برادری، نہ وطن اپنا، نہ کوئی جان پہچان کرنے والا، کوئی اپنا نہیں. لیکن کچھ چیزیں ان کے پاس اپنی تھی، شرافت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، عفت و پاکدامنی اپنی تھی، اور اللہ کے حکم پر استقامت یہ اپنی تھی. ان صفات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں تھے وہیں کے وہ وزیر خزانہ بن گئے، بے تاج بادشاہ، خزانوں کے مالک. اجعلنی علی خزائن الارض، خود بادشاہ نے بلا کے اپنی بادشاہی دی، حوالے کی. ایک وقت تھا کہ غلام ہیں، بک رہے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ وقت کے بادشاہ بن کر بیٹھے ہیں. تو ان کو بادشاہ کس نے بنایا؟ اسباب نے نہیں بنایا، صفات نے بنایا ہے، اللہ کی رحمت نے بنایا ہے. یہی سبق دینا مقصد تھا کہ لوگوں، تم اسباب کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو، زندگی برباد کر بیٹھتے ہو. تم صفات پیدا کرو، ایمان کو چمکاؤ، ان صفات کے صدقے اللہ وقت کے تاج تمہارے قدموں میں ڈال دے. چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، بھائی آئے غلہ لینے کے لیے. جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے بادشاہ کو بیٹھے دیکھا، تو وہ تو سمجھے عزیز مصر ہے. کہنے لگے یا ایوہ العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا. وجئنا ببداعت مزجات فاوفلن الکی، اور ہم قیمت بھی اتنی لائے ہیں جو پوری نہیں، غلہ زیادہ چاہیے، قیمت تھوڑی ہے. وتصدق علینا، آپ ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. اب بیکاری کی طرح بھیک مانگ رہے تھے نا کہ ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ معاملہ اینجا رسید، کہ یہ بھی تو نبی زادے ہیں نا، ایک نبی کے بیٹے ہیں، اور یہ آج بیکاری بن کے کھڑے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے. اس وقت یوسف علیہ السلام نے پوچھا مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کو وہم و گمان نہیں تھا. قالو، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفَ، آپ یوسف ہیں. قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنی امین ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتق و یصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُّ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرمایا گا. سبق سکھا دیا کہ دیکھو اسباب کے پیچھے مت بھاگو، ایمان بناؤ، اعمال بناؤ، اعمال پر کامیابی ملے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے، تنے تنہا ہے، اکیلے، ساری سلطنت کے لوگ مخالف، بادشاہ وقت بھی مخالف ہے، آگ میں ڈالنے کے پروگرام بنا لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے اللہ کے وعدے پر کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا سکتا. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیا. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اور جب اس میں کامیاب ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُن، وہ کامیاب، ہماری زبان میں اس کا ترجمہ بنتا ہے فَأَتَمَّهُن، 100%، مِئَا فِي الْمِئَا، 100% مارک. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، قال انی جائلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. غور کرنے کی بات ہے، جو اکیلے تھے ساری مخلوق اس وقت مخالف تھی، وہ اللہ کے حکم پر ڈٹے رہتے ہیں، ایک ایسا وقت آتا ہے اللہ اس اکیلے کو فرماتے ہیں میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. آج دیکھو یہودی، عیسائی، مسلمان، دنیا کے تینوں مذاہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، ان کو اپنا سچا پیغمبر مانتے ہیں. اللہ نے انسانوں کا امام بنا دیا نا. سبق ہے ہمارے لیے، ہم بھی اگر اعمال پر جمع رہیں گے، دین پر جمع رہیں گے، ظاہر کے حالات جو بھی ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا، بالآخر اللہ تعالی ہمارے حق میں فیصلہ کرے. آج ذرا ذرا سی بات کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انسان خدا کا در چھوڑ کر مخلوق کے در پہ بھاگتا ہے. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے نا، جو در سب سے پہلے چھوٹتا ہے وہ خدا کا در. سنیے، ایک دوست فون کرتا ہے دوسرے کو، یار مسجد نہیں آئے، وہ بس کچھ کاروباری پریشانی تھی تو آج میں آ نہیں سکا. یعنی کاروباری پریشانی آئی تو جو در سب سے پہلے چھوٹا وہ کس کا در تھا؟ خدا کا در. بیوی کا گھر تو نہیں چھوڑا نا، بچوں والا گھر تو نہیں چھوڑا، ماں باپ کا گھر تو نہیں، وہاں تو رات کو پہنچ گیا، چھوڑا تو کس کا در چھوڑا؟ یہی مسئلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خدا کا در چھوڑ بیٹھتے ہیں، حالانکہ ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، خدا کا در نہیں چھوڑ سکتے. اس کو سیکھنے کا نام ایمان ہے، اور ہمارے اکابر کی یہی صفت تھی، اللہ کے حکموں کے ساتھ ڈٹے رہتے تھے اور لگے رہتے تھے. تو ایمان سیکھنے کے چار ذرائع، ایک ارد گرد مخلوقات میں غور کر کے اللہ کی عظمت اور کبریائی کے نشانات اور آثار کو دیکھنا، دوسرا انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھنا، اور تیسرا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کو پڑھنا اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد کو دیکھنا. دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگی کو بنایا، اللہ نے دیکھو ان کو دنیا میں کیا مقام تسخیر عطا فرمایا. ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، تسخیر، مسخر کرنا. مومن جب ایمان کا کمال حاصل کر لیتا ہے اللہ اس کو مقام تسخیر عطا فرما دیتے ہیں. مقام تسخیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس مومن کا حکم آگ، پانی، ہوا اور مٹی چاروں کے اوپر چلتا ہے. مومن کا حکم آگ، پانی، ہوا اور مٹی چاروں کے اوپر چلتا ہے. ایک مثال سن لیجئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بنا، پھر اللہ نے ان کو مقام تسخیر عطا دیا. حدیث پاک میں ہے، ان کے دور خلافت میں ایک جگہ سے آگ نکلی اور مدینہ کی طرف بڑھنی شروع ہوئی. انہوں نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ تمیم داروی رضی اللہ عنہ کو اور اس آگ کو جہاں سے نکلی وہیں واپس لوٹا کے آؤ. ان کے حکم سے وہ صحابی جاتے ہیں اور اپنی چادر کو چھانٹا بنا لیا اور چھانٹے کی طرح آگ کو مار رہے ہیں. جس پہاڑ سے آگ نکلی تھی آگ وہیں واپس لوٹ جاتی ہے. آگ حکم مانتی ہے. عمر لانو کے زمانے میں زمین میں زلزلہ آتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آنے لگا تو عمر لانو نے زور سے پاؤں زمین پر مارا، فرمایا زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زمین کا زلزلہ نہیں رک جاتا ہے. زمین بھی ان کا حکم مان رہی ہے. کھڑے ہیں مسجد نبوی میں، خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ساریت الجبل. ایک صحابی تھے جو کہیں جہاد کر رہے تھے اور دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا. الفاظ ادا ہوئے، ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سینکڑوں میل دور میں نے وہ الفاظ سنے، ہوا نے حکم مانا. دریائے نیل کا پانی بند تھا تو جو مسلمانوں کے امیر تھے، لشکر تھے، امیر لشکر، انہوں نے خط لکھا کہ یہاں تو کسی نوجوان لڑکی کو پانی میں ڈالنا پڑتا ہے تب پانی چلتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے لیٹر لکھا، اے دریا اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین تجھے حکم دیتے ہیں کہ چل. دریائے نیل کا پانی آج بھی چل رہا ہے، عمر ابن الخطاب کی عظمتوں کے پھریرے لہرا رہے. تو مومن کو مقام تسخیر نصیب ہو جاتا ہے، یہ خدا کی بات مانتا ہے، اللہ مخلوق کو اس کا مطیع اور فرما بردار بنا دے. آگ مانتی ہے، ہوا مانتی ہے، پانی مانتا ہے، زمین مانتی ہے، جنگل کے جانور. چنانچہ افریقہ کے جنگل میں صحابہ کو رات آ گئی تو ایک صحابی نے درخت پر چڑھ کر اعلان کیا، اے جنگل کے جانورو، آج یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بسیرا ہے، جنگل خالی کر دو. شیر بھی جا رہا ہے تو ہاتھی بھی جا رہا ہے تو چیتا بھی جا رہا ہے. لوگ حیران ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بات کس نے سکھائی؟ انہوں نے کہا یہ بات ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. کہنے لگے اچھا پھر ہمیں بھی اپنے جیسا بنا لو، کلمہ پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. جنگل کے جانور بات مانتے ہیں. آج ہم خدا کی نہیں مانتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اپنے بیٹے نہیں مانتے، بیٹیاں نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، بھائی نہیں مانتا. ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ہمارے ماتحتوں کو ہمارا نافرمان بنا دے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، توجہ سے سنیے، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے حکم کے ماننے میں جب بھی مجھ سے کوتاہی ہوئی میں نے دیکھا میرے ماتحتوں نے میرا حکم ماننے میں میری کوتاہی. کیوں شکوے کرتے ہیں کہ اولاد نیک نہیں بنی؟ اپنی زندگی ایسی ہوتی ہے. یہی ایمان کو سیکھنا ہے. ہم اگر اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور اللہ کے 100% فرما بردار بن جائیں گے، اللہ مخلوق کو ہمارا فرما بردار بن. تو ایک ذریعہ قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا، دوسرا ذریعہ انبیاء کرام کے واقعات کو غور سے پڑھنا اور ان سے سبق سیکھنا، تیسرا ذریعہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اللہ کی مدد کے واقعات، بدر میں اللہ کی مدد، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، حنین میں اللہ کی مدد آئی۔ تو ان واقعات کو پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا، ان احادیث کو پڑھنا جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا مضمون بیان فرمایا، ان احادیث سے بھی انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ چنانچہ بہت سی احادیث ہیں، ان میں سے چند ایک احادیث جو ایمان سے متعلق ہیں وہ ذرا سن لیجئے، مضمون کی اہمیت ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ سے امید ہے آپ حضرات بیٹھیں گے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنا مع النبی ونحن غلمان حزاویرا، غلمان غلام کی جمع، کہ ہم لڑکے تھے قریب البلوغ اور نبی علیہ السلام کی ہم صحبت میں بیٹھتے تھے، فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، اللہ کے نبی نے قرآن سے پہلے ہمیں ایمان سکھایا۔ اب مومن ہوتا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر چند ڈیفینیشنز بتائیں، جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کو ڈیفائن کرنا، تو ڈیفینیشن بتائیں۔ فرمایا مسلمان کون ہوتا ہے؟ من المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں، ان کی جانیں، ان کے مال، ان کی عزت آبرو سلامتی میں ہو، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ پھر فرمایا والمؤمن، اور مؤمن کون ہوتا ہے؟ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مؤمن وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کی جانیں اور مال امن میں ہو۔ آج دوسروں کی جانیں محفوظ ہیں ہم سے، دوسروں کے مال محفوظ ہیں ہم سے، سوچیں اگر نہیں تو ایمان کہاں گیا؟ مومن کی ڈیفینیشن، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کے مال اور ان کی جانیں سلامتی میں ہوتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا والمہاجر من ہاجر من الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہوتا ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کر جائے۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اور مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں نفس کے خلاف مجاہدہ کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن مسعود لانو روایت کرتے ہیں، الیقین الایمان کلو، یقین پورا ایمان ہے، والصبر نصف الایمان، اور صبر آدھا ایمان ہے، صبر آدھا ایمان اور یقین، یعنی بندے کا یقین پکا ہوتا ہے پھر اللہ کے وعدوں پر۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، الایمان بدع و ستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، الحیاء والایمان قرناء جمیعا، ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھی ہیں. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، ایک رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے. اس کا مطلب جس بندے سے حیا رخصت ہو گیا اس سے ایمان رخصت ہو گیا. مومن بے حیا نہیں ہو سکتا. اس لیے دین ایمان، یہ جو دین اسلام ہے نا، یہ حیا کا علمبردار ہے اور کفر بے حیائی کا علمبردار. یہی تو بنیادی فرق ہے. اسی کو تہذیبوں کا ٹکراؤ کہہ دو، جو مرضی کہو، ہم حیا کے امین ہیں، کفر بے حیائی کا پرچار کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھا، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من الانصار وہو یعید اخاہ فی الحیا. نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، انصار کے ایک بندے کو دیکھا کہ اپنے بھائی کو حیا کی تلقین نصیحت کر رہا تھا. فقال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعو، اس کو چھوڑ دو، فان الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان میں سے ہے. تو حیا کے بغیر تو کوئی بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا. ایک اور روایت میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان بندے کو جنت میں لے کے جائے گا. ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین صفتیں جس میں ہو وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، ایمان کی لذت پائے گا. من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کو دنیا کی باقی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو. ومن احب عبدا لا يحبه الا لله، اور اگر وہ کسی بندے سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے محبت کرے. ومن يكره ان يعود في الكفر، اور وہ بندہ کفر کی طرف لوٹنا ایسے محسوس کرے جیسے کہ آگ کے اندر ڈالا جانا اس کو محسوس ہوتا ہے. تین باتیں جس کے اندر ہوں گی اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جو اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، وبمحمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، جو اس بات پہ راضی ہو گیا اس نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا. ایک اور حدیث پاک میں ہے، ثلاث من جمعهن فقط جمع الایمان، جس بندے میں تین صفتیں جمع ہو جائیں اس میں ایمان جمع ہو جاتا ہے. الانصاف من نفسک، ایک ہوتا ہے انصاف اپنی جی سے، یعنی اپنے من میں انصاف کرے وہ ہر ایک کے ساتھ. وبذل السلام للعالم، پورے جہان میں اسلام کو، سلام کو پھیلائے. والانفاق من الاقتار، اور قحط کے وقت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے. جس میں یہ تین صفتیں ہوں گی ایمان اس میں جمع ہو جائے گا. اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے اس کو اور کھولا، من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو دے اللہ کے لیے، نہ دے اللہ کے لیے، اگر محبت کرے اللہ کے لیے، بغض رکھے اللہ کے لیے، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. ہر کام اللہ کے لیے کر. حضرت مولانا یعقوب نوراتی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شاگرد بہت بدتمیزی کر رہا تھا تو اس کو سمجھاتے تھک گئے تھے، تو ایک دن حضرت نے سوچا اس کی ذرا ٹھکائی کریں، تو جوتا اٹھایا اس کو لگانے کے لیے. وہ کہنے لگا، حضرت اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. مان لگے اللہ کے لیے ہی تو تجھے مار رہا ہوں. یہ ہمارے بزرگوں کا ایمان ہوتا تھا، اتنا کامل کہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے تھے، ہر کام اللہ کے. تو ایمان اس طرح مکمل ہوتا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان والوں میں سے سب سے کامل ایمان کا جس کے اخلاق اچھے ہوں، وخیارهم خیارهم لنسائهم، اور ان میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں. یہ فرمان ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو دوستوں میں اچھا بن کے رہنا اس کو نہیں کسی نے پوچھنا، سب سے پہلی چیز پوچھیں گے گھر میں بیویوں سے سلوک کیسا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے سفارش کی ہوئی ہے نا. وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ تم اچھے انداز سے زندگی گزارو. تو بندے نے جس کام کی سفارش کی ہو پھر پہلے اسی کے بارے میں پوچھتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی نیکیوں میں سے سب سے پہلا عمل جو نام اعمال میں رکھا جائے گا نماز کے بعد حقوق العباد میں سے، وہ بچوں کے نان نفقہ کو رکھا جائے گا. بیوی بچوں پہ کیا خرچ کرتا تھا، حقوق العباد میں سے سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے، سب سے پہلے دیکھیں گے بیوی کے ساتھ کیسا تھا. آج باہر تو بہار ہوتی ہے اور گھر کے اندر ہر بندے کا موڈ بنا ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ. کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں گھر جاتی ہیں بس دماغ گرم رہتا ہے، اصل میں شیطان ہوتا ہے جو دماغ گرم کر دیتا ہے. شیطان کو پتہ ہے کہ اگر اس نے مسکرا کر دیکھا بیوی کو اور آگے سے بیوی نے مسکرا کے دیکھ لیا تو اللہ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھیں گے، نوبت نہیں آنے دیتا، موڈ بنا رہتا ہے. تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیارهم خیارهم لنسائهم، ان میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہیں، عورتوں کے لیے بہتر ہیں. ابو الدرداء نے روایت کرتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، قیامت کے دن بندے کے نیکیوں کے نامے یعنی نیکیوں کے پلڑے میں سب سے زیادہ بھاری عمل اس کی خوشخلقی ہو جی. تو خوشخلقی سب سے زیادہ بھاری عمل ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنتن ان کرہ منہا خلقن رضی منہا آخر. سبحان اللہ، حضرت مرشد اعظم معلم اعظم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیب تھے نا، کیا پیاری بات بتا دی. ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے دیکھو کتنی مزے کی بات بتائی. فرمایا مومن کو نہیں چاہیے کہ مومنہ سے بغض رکھے، یعنی خاوند کو نہیں چاہیے کہ بیوی سے بغض رکھے. ان کارہ منہا خلقن، اگر اس کی کوئی بات اس کو ناپسند ہے رضی منہا آخر، غور کرے کتنی باتیں اس میں سے ایسی ہوں گی جن کو یہ پسند کرتا ہوگا. یوں تو اگر بیوی خاوند کی طرف دیکھے تو 10 باتیں اچھی ہوں گی تو 50 الٹی بھی تو ہوں گی. تو فرمایا کہ تم فرشتوں کے معیار پہ نہ تولو، انسانوں کے معیار پہ تولو. ہر بندے میں اللہ نے اچھائیاں بھی رکھی برائیاں بھی رکھی. اچھائیاں اچھی لگتی ہیں تو برائیوں کو اللہ کے لیے برداشت کرو. کوئی انسان فرشتہ نہیں بن سکتا کہ سب اچھائیاں اس میں، کمزوریاں ہر بندے کے اندر ہوتی ہیں. اب کسی کا اللہ تعالیٰ نے مزاج سخت بنا دیا، وہ جتنا نرم ہو جائے سختی تو پھر بھی نظر آئے گی. جس کا نرم بنا دیا وہ کتنا ہی سخت بن جائے پھر بھی نرمی ہوگی. فطرت ہے نا، فطر اللہ فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، اللہ نے فطرت پہ بنایا. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جو عورتیں ذرا طبیعت کی سخت ہوتی ہیں گو سختی والی کمی ہوتی ہے، مگر دوسری طرف وہی عورتیں پاک دامن بھی ہوتی ہیں، عزت کی حفاظت بھی وہی کر سکتی ہیں. تو دیکھو کتنی خوبی بھی ہے اسی کی وجہ سے. نا طبیعت میں یہ سختی ہوتی تو پتنی عزت کی حفاظت بھی نہ کر سکتی. تو کہیں نہ کہیں تو اس کا اچھا امپیکٹ بھی ہے نا. آخر طبیعت کے اندر اگر لیڈرشپ ہے تو پھر ادارے تو وہی چلا سکتا ہے نا, دوسرا بندہ تو نہیں چلا سکتا. کوئی اور بیوی ہوتی وہ تو مدرسے کی چپراسن بننے کے قابل ہوتی. آج اللہ نے ایسی بیوی دی جو مدرسے کی پرنسپل بنی ہوئی ہے. تو بھئی جب پرنسپل بنی ہے تو اب اس کی طبیعت کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی جن کے ساتھ کمپرمائز کرنا ہوگا. یہی بیویوں کو چاہیے کہ خامدوں کے بارے میں سوچیں. تو یہ میاں بیوی کا معاملہ اس معاملے میں بہت اہم ہے کہ قیامت کے دن وہی اعلیٰ اچھا بندہ سمجھا جائے گا جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہوگا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, تر المؤمنین فی تراحمہم و توادہم و تعاطفہم کما سل الجسد. تو دیکھے گا ایمان والوں کو اپنے رحم کے معاملے میں, محبت کے معاملے میں اور نرمی کے معاملے میں کما سل الجسد ایک جسم کی مانند ہوتی ہے. اذ اشتکا عضو تدعا له سائر جسده بالسهر والحم والحما. ایک عضو کو اگر تکلیف ہوتی ہے تمام جسم درد بھی محسوس کرتا ہے اور رات کو بھی جاگتا ہے. ایک جسم ہوتا ہے. کبھی ایسے ہوا کہ پاؤں پہ چوٹ لگی ہے اور آنکھیں کہیں میری پرابلم نہیں ہے, پاؤں کی پرابلم ہے, میں سو رہی ہوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک عضو کی تکلیف پورے جسم کی تکلیف, ایک عضو کی راحت پورے جسم کی راحت. تو ایمان والوں کی یہی مثال, ایک کا غم سارے ایمان والوں کا غم, ایک کی خوشی سارے ایمان والوں کی خوشی. چنانچہ ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, المؤمن للمؤمن کل بنیان یشد بعده بعدا. کہ مومن اور مومن کی مثال دیوار کی طرح, اینٹ جیسے جڑتی ہے نا تو مضبوط دیوار بن جاتی ہے, ایسے ایمان والا ایمان والے کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے تو وہ مضبوط دیوار بن جاتی ہے. ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ملنے پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے ورنہ چپ رہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارا. جو اللہ پر اور قیامت کے دن اللہ کی ملاقات پر یقین کرتا ہے اس کو چاہیے پڑوسی کا اکرام کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعیفا. وہ اپنے مہمان کی کا اکرام کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, والذی نفسی بیدہ, قسم کھا کر اللہ کے نبی نے فرمایا. کتنا امفیسس پلیس کیا جا رہا ہے, اندازہ کیجئے اس زبان سے جس سے ہمیں قرآن ملا اللہ کے محبوب قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنو. تم جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک تم ایمان والے نہیں ہوگے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں تم محبت کرنے والے نہیں. تو مومن رف اینڈ ٹف نہیں ہوتا, مومن کے دل میں محبت کرنے والا دل ہوتا ہے. ہر ایک کے لیے محبت اللہ کی رضا کی خاطر. بعض لوگ ہوتے ہیں ہر وقت آنکھیں دوسروں کے چہروں پر پڑتی ہیں, ان کے عیب ڈھونڈتی ہیں, یہ بھی برا یہ بھی برا یہ بھی برا, اس سے بھی نفرت اس سے بھی نفرت. وہ کدھر سے ایمان ہو گیا ان کے پاس؟ دلوں میں نفرتیں جس کی ہوں تو ایمان تو رخصت ہو جاتا ہے. ایک اور روایت میں ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ ما یصیب المؤمن من وسب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يحمه الا کفر بھی من خسیعاتی، کہ مومن کو زندگی میں بیماری آتی ہے، رنج آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، ہر چیز کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا اللہ کی عبادت کے لیے اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا. صہیب رومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ان امره كله خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سرا سراء شكر فكان خير له، کہ مومن کا معاملہ دوسروں سے مختلف ہے، خوشی پہنچتی ہے اور وہ خوشی پر شکر ادا کر دے تو اس پر اس کو اجر مل جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے اور یہ تکلیف پر صبر کر لے تو اس کو اجر مل جاتا ہے، خوشی میں بھی اجر اور تنگی میں بھی اجر. تو مومن کا معاملہ تو مزے، ہر طرف اجر ہی اجر. اور بعض لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دیں گے. ثلاثت لهم اجران، تین طرح کے بندوں کو ڈبل اجر ملے گا. ایک وہ کتاب، ایک وہ بندہ جو اہل کتاب میں سے تھا اور اپنے پہلے نبی پر ایمان لاتا تھا، پھر وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لایا تو ڈبل اجر ملا. والعبد المملوک اذا ادى حق الله وحق موالی، اور ایک غلام مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، مالک الملک کا بھی حق ادا کرتا ہے، اس کو بھی ڈبل اجر. اور وہ جس کے پاس بیٹی تھی فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا وَأَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ آتَكَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اجران، اچھی تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، اس کا نکاح کر دیتا ہے، اس عمل پر بھی اللہ اس کو ایک اجر عطا فرمائی، ڈبل اجر. اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو ایمان کے مخالف ہوتی ہیں. ابھی تک تو وہ سنی نا جن سے ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے، ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، تو وہ باتیں بھی تو معلوم ہونی چاہیے نا جو ایمان کے منافی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ، مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا. وللعان، لانت کرنے والا. وللفحاش، فوش کلامی کرنے والا. وللبذی، بیہودہ گوئی کرنے والا. اب اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں اور اپنے غصے کے ان اوقات کو یاد رکھیں جب بچوں پہ یا بیوی پہ غصہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیا کیا الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی گھروں کی طرف سے یہ شکایت آتی ہے کہ یہ بندہ تہجد پڑھنے والا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، ذکر و سلوک کرنے والا ہے، عالم بن گیا ہے، جب یہ غصے میں آتا ہے تو جو مجھے ماں باپ کی ننگی گالیاں نکالتا ہے. اس وقت اس میں اور عام فاسق میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، تو سوچئے پھر ایمان کہاں گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن تانا دینے والا بھی نہیں ہوتا، لانت کرنے والا بھی نہیں ہوتا، فوش کلامی کرنے والا اور بےہودہ گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن، زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، چوری کرنے والا چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے. انس السلام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین.
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی اپنی جان سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں.
انس رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسی.
تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم پسند کرتے ہیں ہم سے کوئی غلطی ہو تو لوگ ہمارے درگزر کر دیں، ہم اپنے بھائی کو بھی درگزر کریں، لوگ پردہ پوشی کریں ہم بھی پردہ پوشی کریں، لوگ ہمارے ساتھ احترام سے پیش آئیں ہم بھی احترام سے پیش آئیں. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. نبی علیہ السلام نے مومن کے لیے ایک بہترین مثال دی. سبحان اللہ، دل خوش ہوتا ہے. فرمایا مثل المؤمن مثل النحل. اب تک تو تھیوری پڑھائی، اب ذرا پریکٹیکل بھی بتا دیا کہ ذرا کنسپشن کلیئر ہو جائے کہ مومن کون ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے. عبداللہ ابن عمر لانو اس کے راوی ہیں، حدیث پاک مثل المؤمن مثل النحلۃ. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند، تاکل طیبہ، پاکیزہ چیز کھاتی ہے، وتدع طیبہ اور پاکیزہ چیز بناتی ہے. مومن کا بھی یہی معاملہ، رزق حلال کھاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے. اب ہم سوچیں کہ ہم شہد کی مکھی کی مانے ہیں یا پھر گندی مکھی کی مانے. مکھیاں تو دو ہی ہوتی ہیں نا، گندی مکھی کو دیکھا، سارے خوبصورت گھر کو چھوڑ کر جدھر باتھ روم بنا ہوگا نا اور گندگی نجاست بدبو ہوگی ادھر جائے گی. اتنے خوبصورت گھر کو چھوڑ کر جہاں ٹریش کین پڑا ہوگا نا، بچی کھچی چیزیں، وہاں جائے گی. اتنے خوبصورت بدن کو چھوڑ کر جہاں زخم ہوگا پیپ ہوگی وہاں جا کے بیٹھے گی. یہ عام مکھی ہوتی ہے، سوچ گندی، گند کی تلاش گندے مقامات پہ پائی جاتی ہے. اسی طرح جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کی سوچ گندی، وہ گندے مقامات پہ پایا جاتا ہے، کلبوں میں پایا جاتا ہے، سین میں اور تھیٹر میں پایا جاتا ہے، وہ ایسی جگہوں پر پایا جاتا ہے جہاں پر گناہ ہوتے ہیں. مومن شہد کی مکھی، شہد کی مکھی باغوں میں پائی جاتی ہے، پھولوں پہ، پھلوں پہ، ایسی چیزوں سے وہ اپنی خوراک لیتی ہے اور بناتی ہے تو کیا، شہد. سبحان اللہ، ہنی اتنا پیارا کہ آج محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہتے ہیں ہنی ہو آئی یو. اتنا تو مزے کا ہے نا کہ مثال اس کی دینی پڑ گئی. تو مومن کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین علامات ایسی ہیں اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها، کہ تین علامات ظاہر ہونے کے بعد ایمان پھر فائدہ نہیں دے گا، پھر نہیں انسان کا ایمان قبول کیا جائے گا. ایک طلوع الشمس من مغربها، مغرب کی طرف سے جب سورج طلوع ہوگا، والدجال جب دجال آئے گا، ودابت الارض اور جب دابت الارض نکل آئے گا. اس سے پہلے پہلے جو ایمان لایا اس کا ایمان قبول. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، دعا مانگتے تھے. عبداللہ ابن مسعود اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا. صحابی رسول ہو کر دعا مانگتے تھے، تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارے دین کی فہم میں اضافہ فرما دی. تو اب ان احادیث کے سننے سے آپ کے سامنے مومن کا ایک سٹرکچر سامنے آ گیا کہ مومن کی پرسنیلٹی کیسی ہونی چاہیے. وہ محبت کرنے والا ہوگا، وہ خیر خواہی کرنے والا ہوگا، وہ اچھی سوچ رکھنے والا ہوگا، وہ رحیم و کریم ہوگا. اور جو گالیاں نکالنے والا، لعنتیں بھیجنے والا اور عیب جوئیاں کرنے والا اور نفرتیں کرنے والا، فرمایا کہ وہ تو پھر ایمان سے خالی ہو جائے گا. ہمیں ان اچھے اعمال کو کرنا چاہیے اور برے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے. آج سے یہی دل میں نیت کر لیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر انسان بن کر زندگی گزاریں گے، بچوں کے لیے بہترین باپ، ماں باپ کے لیے بہترین اولاد، استاد کے لیے بہترین شاگرد. آج نیت کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیا مدد فرماتے ہیں. تو یہ چار ذرائع تھے ایمان سیکھنے کے، جن میں سے ایک قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا، دوسرا انبیاء کرام کے واقعات پر غور کرنا، تیسرا صحابہ کے ساتھ تائید غیبی پر غور کرنا، اور چوتھا وہ احادیث جن میں ایمان کا مضبوط ہو، مضمون ہو، ان پر غور کرنا. جڑ اچھی ہوتی ہے نا تو اس درخت کے پھل پھول بڑے اچھے ہوتے ہیں. جس بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے اعمال پھر بڑے اچھے ہوتے ہیں. ہر عمل میں پھر نبوی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے مسکرانے میں جھلک، اس کے بولنے میں، اس کے بات کرنے میں، معاملات کرنے میں، ہر بات میں نبی علیہ السلام کی اخلاق کی جھلک نظر آ رہی ہوتی. اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اعمال کرنے والے کتنے ہیں، بات سمجھے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اعمال کرنے والے کتنے ہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ یقین والے کتنے ہیں. اعمال تو بے یقینی کے ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آج کل تو کیا کریں، سود کے بغیر گزارا ہی نہیں، اور ہیں بھی کلمے والے. تو بتائیں کدھر گیا ایمان؟ بے پردہ پھرنے والی عورتیں کہتے ہیں جی آج کیا کریں، آج کل تو پردے سے زندگی گزر ہی نہیں سکتی. یہ چیزیں ایمان کو خراب کرتی ہیں. جتنا ایمان بڑھے گا اتنا ایمان کی فکر بڑھتی جائے گی، نفاق کا ڈر بڑھتا جائے گا کہ کہیں یہ پیالہ چھلک نہ جائے، اتنا ڈر زیادہ ہوگا. اللہ کے وہ بندے جن کے دلوں میں احد پہاڑ کے برابر ایمان ہے، وہ آج اتنے خائف و ترسا ہیں کہ جیسے انہیں ہر لمحے اپنے مرتد ہونے کا خوف ہوتا. اور وہ جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہوتا ہے، مست ہیں، ہم تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں. یہی ایمان کا کمال تھا کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فکر لگ گئی، کیا کہا، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. سفیان ثوری رحمت اللہ رو رہے تھے، ایک دوست نے کہا کہ حضرت کوئی گناہ ہو گیا، تو سامنے گندم کا دانا پڑا تھا، وہ دانا اٹھا کے دکھایا اور فرمایا کہ دیکھو جتنا یہ گندم کا دانا ہے، میں نے اپنے ارادے سے اپنے اللہ کی اتنی بھی نافرمانی نہیں کی. اس نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے پتہ نہیں موت تک محفوظ رہے گی یا نہیں رہے. تو ایمان جتنا بڑھتا جائے گا نفاق کا خوف اتنا بڑھتا جائے گا. اور جو بندہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا وہ اللہ کے وعدوں کو آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھے گا. لکھ لیں یہ بات, جو بندہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا اپنی زندگی میں اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھے گا. اس کی مثالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ, بچے کو پانی میں ڈالا, اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تھی کہ ہم اس کو واپس لوٹائیں گے, تو اللہ نے واپس لوٹایا نا بیٹے کو, بات پوری ہو گئی. نبی علیہ السلام کو قریش مکہ مکرمہ میں رہنے نہیں دیتے تھے. نبی علیہ السلام غلاف کعبہ پکڑ کر روتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, دل جدا ہونے کو نہیں چاہتا, لوگ رہنے نہیں دیتے اور اللہ کے محبوب جدا نہیں ہونا چاہتے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتے ہیں ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد, جس نے آپ کا قرآن اتارا وہ آپ کو آپ کے ٹھکانے پر واپس پہنچائے گا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں, فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحضم الاحزاب وحدہ. جو اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتا ہے اپنی زندگی میں ان وعدوں کو پورا ہوتے دیکھتا ہے. یہ کسی بندے کا وعدہ تھوڑا ہے بے وفا کہیں کے موقع پرست قسم کے, یہ خدا کے وعدے ہیں. اس لیے اللہ کے وعدوں پر ٹھوس یقین ہونا چاہیے بندے کو. اس لیے مومن جب دنیا میں آتا ہے نا تو سب سے پہلی نصیحت ایمان اور سب سے آخری وصیت ایمان. وہ کیسے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کان میں, تو کان میں اذان کس کی طرف شہادت؟ ایمان کی دعوت ہے نا, اللہ کی بڑائی اور عظمت کی دعوت ہے نا. تو کان میں سب سے پہلی نصیحت کون سی ہوئی؟ ایمان کے بارے میں. اور جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں لقنو موتاکم, تم اپنے مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کرو. تو آخری نصیحت کون سی ہوئی؟ تو آیا تھا تو ایمان کی تلقین, اور جب جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ امتحان بنانے کی جگہ, ایمان بنانے کی جگہ. ہم سارے کے سارے یہاں ایمان بنانے کے لیے آئے ہیں. ایمان بن گیا مومن کامیاب. اس لیے ہم اسباب پر یقین رکھنے کی بجائے مسبب الاسباب کے وعدوں پر یقین رکھیں. اور ہم تو نبی علیہ السلام کے امتی ہیں, لہذا پہلے تمام انبیاء کو حق مانتے ہیں. اب ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم شعیب علیہ السلام کو سچا ماننے کی وجہ سے تجارت کے نہ ہونے کا یقین, نوح علیہ السلام کو سچا ماننے کی وجہ سے اکثریت سے کچھ نہ ہونے کا یقین, صالح علیہ السلام پر یقین رکھنے کی وجہ سے بلڈنگ اور عمارات سے کچھ نہ ہونے کا یقین, یوسف علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے وزارت سے کچھ نہ ہونے کا یقین, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے فرعون بادشاہوں سے کچھ نہ ہونے کا یقین. اسباب کی نفی ہم اس طرح کریں جس طرح کے انسان بتوں کی نفی کیا کرتا ہے. پتھر کے بتوں کی نفی آسان ہے کہ جی یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے, اسباب پر تو یقین. آج تو دفتر سے پلنے کا یقین, کاروبار سے پلنے کا یقین, نماز چھوڑتے ہیں کاروبار نہیں چھوڑتے, نماز چھوڑتے ہیں دنیا کے کام نہیں چھوڑتے, چونکہ وہاں سے یقین ہوتا ہے نا کہ پلیں گے. اللہ سے پلنے کا یقین ہوتا تو اللہ کے لیے ہم ہر چیز کو چھوڑ دیتے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم اسباب اختیار نہ کرو، شریعت کہتی ہے اسباب اختیار کرو، مؤثر ان کو نہ سمجھو، اللہ کی ذات پر نظر رکھو کہ اللہ کو راضی کروں گا وہ اس میں خیر ڈال دیں گے، اللہ کو راضی کروں گا وہ نہیں راضی کروں گا تو وہ اس میں میرے لیے شر ڈال دیں، نظر اللہ پر رہے. پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کہیں اسباب اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو بندہ ان اسباب پر قدم رکھ کے آگے چلا جائے گا، سمجھے گا کہ میری منزل کوئی اور ہے. اس لیے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کفر کس کا نام ہے؟ مخلوق پر بھروسہ ہے، خدا پر بھروسہ نہیں. اب ایمان سیکھنے کے طریقہ کار کیا ہے؟ ایک خوبصورت سوال کا جواب. اتنا جو ایمان کی اہمیت کے بارے میں ہم نے سنا تو لامحالہ دل میں خیال آتا ہے کہ ایمان کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، بڑھانے کا طریقہ کیا ہے. ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ایمان سکھاتے تھے، یقین ان کا بناتے تھے. چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ماں باپ نے سوچا کہ ہم اپنے بچے کی تربیت ایسی کریں گے کہ ہمارا بچہ ایک مومن کامل بن کر زندگی گزارے گا. تو بڑی ترکیبیں سوچی، حتیٰ کہ بچہ مدرسے جانے کے قابل ہو گیا. ایک دن مدرسے سے واپس آیا، امی بھوک لگی ہے. ماں نے کہا بیٹا ہمیں بھی اللہ تعالی روزی دیتے ہیں، ہم بھی اسی سے مانگتے ہیں، آپ بھی اللہ سے مانگو. اماں کیسے مانگوں؟ بیٹا وضو کر کے مصلی پہ بیٹھو. بچہ بیٹھ گیا. دعا مانگو. بچے نے دعا مانگی، اللہ مدرسے سے آیا ہوں، بھوک لگی ہوئی ہے، امی ابو کو بھی آپ روزی دیتے ہیں، مجھے بھی روٹی دے دے. دعا مانگ کے کہنے لگا امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا اندر ڈھونڈو، کہیں اللہ نے رکھ بھیج دی ہوگی. اب ماں کھانا پکا کر کہیں چھپا چکی تھی. وہ بچہ کمرے میں گیا تو اس کو کہیں نہ کہیں روٹی کی مہک محسوس ہوئی، تو اس نے روٹی نکال لی. اب بچے کے اندر ایک تجسس آ گیا، امی اللہ سب کو روزی دیتے ہیں. ہاں انسانوں کو بھی جی، جانوروں کو بھی جی، پرندوں کو بھی جی. امی اللہ کتنے بڑے ہیں؟ اللہ بہت بڑے. اگلے دن پھر یہی. اب جب بچے کو روز روٹی ملنی شروع ہوئی تو اللہ کے بارے میں اور زیادہ اس کے دل میں سوالات پیدا ہوئے اور پیار پیدا ہوا. وہ اچھے محبت سے نام لیتا، اللہ کتنے پیارے ہیں، سب کو دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے بندوں کو کھلاتے ہیں، اللہ ایسے ہیں. اور ماں اپنے بچے کو اللہ کی عظمت اور سکھاتی اور سکھاتی. ماں بڑی خوش تھی کہ میرے بچے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے. اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن وہ والدہ کسی تقریب کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی اور وہاں مشغولیت ایسی کہ وقت زیادہ ہو گیا. جب ٹائم دیکھا تو بچے کے آنے کا وقت تھا اور ماں نے کھانا پکا کے رکھا نہیں تھا. اب ماں پریشان بھی ہوئی، برکہ لیا، تیز قدموں سے چل رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے، آنسو بھی آ رہے ہیں. اللہ میں نے تو بچے کا یقین بنانے کے لیے سب حربہ اختیار کیا تھا، میرے بچے کا یقین نہ کہیں ٹوٹ جائے، میری محنت پہ کہیں پانی نہ پھر جائے. دعائیں مانگ رہی ہے. گھر پہنچی دیکھتی ہے کہ بچہ آرام سے بستر پہ سویا ہوا ہے. تو ماں نے کہا اس کو سونے دو، میں پہلے روٹی پکا لوں. روٹی پکائی چھپائی،
واپس آکے اپنے بیٹے کے رخسار کا بوسہ لیا، بیٹے آج تو تجھے بڑی بھوک لگی ہوگی. بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا. اممہ نہیں. کیوں بیٹا؟ اممہ میں مدرسے سے واپس آیا تھا اور میں نے مصلی بچھایا، میں نے دعا مانگی، اللہ بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے، اللہ مجھے روزی دے دیجئے. اور امی میں پھر کمرے میں گیا اور مجھے ایک جگہ روٹی کا ٹکڑا پر نظر آیا، مگر اممہ جو لذت مجھے آج آئی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. اپنے بچوں کا ایمان ایسے بناتے تھے. کیا ہم نے اپنی اولاد کا ایمان بنایا؟ کس بات کا گلہ کرتے ہیں؟ ان کو ایسے ماحول میں بھیجا جہاں ان کا ایمان بنتا ہو؟ نہیں. تو سکونوں اور کالجوں سے ایمان تھوڑا سیکھیں گے. ایمان تو سیکھا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ والوں کی صحبت میں، اور اس کے لیے وقت فارغ کرنا مصیبت ہوتی ہے. اس لیے ہمارے اسلاف کا ایمان بہت پکا تھا. ایمان بننے کے دو طریقے، توجہ فرمائیے. ایک، ایمان کی دعوت کثرت سے دینا. جب بندہ کوئی بات کرتا 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 رہتا ہے نا، دن رات صبح و شام، تو اپنے دل پہ بھی اس کا یقین آ جاتا ہے. ایسے انسان ایمان کی دعوت، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. مومن جہاں بیٹھے بس اللہ کی بات چھیڑ دے، اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کی عظمت کو بیان کرے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرے، اللہ کے وعدوں پر بھروسے کو. بس ٹاپک ہی یہی ہو ڈسکشن کا. گھر میں بیٹھے تو بھی یہی، دوستوں میں بیٹھے تو یہی، باہر بیٹھے تو یہی، ہر جگہ. جتنا زیادہ اس کو کہیں گے اتنا زیادہ اپنے دل پر اس کے اثرات پکے ہوں گے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا؟ ٹھوس پکے ایمان. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے تھے کہ میرا آخرت کے اوپر ایمان اتنا پکا ہے کہ اگر جنت اور جہنم میری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو میرے ایمان میں ذرہ بھی اضافہ نہ ہو. ان کو حق الیقین حاصل تھا، حق الیقین حاصل تھا. اس لیے وہ زندگی بھر دین کی دعوت، اللہ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیا کرتے تھے. اب باقی صحابہ کا ایمان بھی ایسا، یہ نہیں کہ صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایسا تھا، باقیوں کا بھی ایمان ایسا. چنانچہ سنیے ایک اور حدیث مبارکہ. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مررت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، میں نبی علیہ السلام کے پاس گزرا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تو نے صبح کیسے کی؟ جیسے آج کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا، صبح بخیر، گڈ مارننگ. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تو نے صبح کیسے کی؟ قل، تو میں نے کہا. اب ایک صحابی کا جواب سنیے، اصبحت مؤمنا حقا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پکا مومن بننے کی حالت میں صبح کیا ہے. ایسے ہو کیفیت ہماری، اصبحت مؤمنا حقا، میں نے پکے ایمان کے ساتھ صبح کیا ہے. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انظر ماذا تقول، دیکھ کیا کہہ رہا ہے. فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے نا، دلیل ہوتی ہے. فَمَا حَقِيقَةُ ایمانِكَ، حارثہ تیرے ایمان کی کیا دلیل ہے، کیا حقیقت ہے؟ قُلْ، تو میں نے کہا، عَزَفْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا،
میں نے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر لیا وَأَسْحَرْتُ لِذَالِكَ لَيْلِ وَأَزْمَعَتُ نَحَارِ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا. لہذا میں نے دن میں روزہ رکھا، رات کی عبادت کی، اور اس حال میں میں رہا کہ جیسے میں اللہ کے عرش کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کھلی آنکھوں سے. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، اور میں اہل جنت کو جنت کے اندر زندگی گزارتے دیکھتا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاعُونَ فِيهَا، اور جہنم والوں کو جہنم میں چیخ و پکار کرتے دیکھ رہا ہوں. یہ میرے دل کی حالت ہے. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عرفت فلزم، تو نے حقیقت کو پہچان لیا، اس کے اوپر جمع رہ. قالہا ثلاثہ، تین مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی. ایسا ایمان ہو کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے عرش کے سامنے دیکھے اور یہ دیکھے کہ نیک اعمال کروں گا تو جنت میں جاؤں گا اور برے اعمال کروں گا تو بالآخر جہنم کے اندر جلوں گا. آج یہ ایمان گواہ لینا بہت آسان، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان اپنا ایمان گواہ بیٹھتا ہے. یہ بات بھی ذرا توجہ سے سن لیجئے، کیونکہ جب چیز کی اہمیت سامنے ہو تو پھر انسان اس کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے. اور اگر چیز کی اہمیت سامنے نہ ہو تو پھر انسان اس چیز کو ضائع کر بیٹھتا ہے. تو ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی ایک اہمیت ہونی چاہیے، پھر ہم اس کے ضائع ہونے سے محتاط رہیں گے. اور پتہ ایمان ضائع ہونے کے بعد ایسے کلمات ہیں کہ جو آج کل کئی لوگ بول جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. چنانچہ نقل کفر کفر نباشد، وہ چند کلمات جن سے انسان ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. ذرا کنسپٹ اس کا بنانا آسان ہوگا، پھر سن لیجئے. جیسے کسی بندے نے کہا، کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا وہ فلان جگہ، اور یہ سن کے کہتے ہیں او خدا کے پچھاوڑے، فقد کفر. جس نے کہا خدا کے پچھاوڑے، ان الفاظ سے کہنے سے یہ بندہ کافر ہو گیا. خدا کا پچھاوڑا تو نہیں نا کوئی ہو سکتا. تو بات کر مارنی آسان ہے، اس لیے شیطان ایسے الفاظ زبان سے نکلوا دیتا ہے، کہیں غصے میں کہیں تکبر میں. سنیے اب وہ کلمات. مالا بدہ من میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بہکی وقت ارشاد فرماتے ہیں، اگر گوید آدم علیہ السلام اگر گندم نمی خورد ما بدوقت نمی شدیم کافر شود. اگر کسی نے کہا کہ آدم علیہ السلام گندم نہ کھاتے تو میں بدوقت نہ ہوتا، کافر شود. اگر گفت نماز با جماعت بگزار، کسی نے کہا کسی کو کہ بھئی نماز پڑھ، او گفت، اس نے آگے سے جواب دیا ان الصلاۃ تنہا، نماز اکیلی، کافر شود. کافر ہو گیا کیونکہ اس نے قرآن کی آیت کا غلط مطلب دیا. اگر شخص بر دیگرے ظلم کر دے، اگر ایک آدمی نے دوسرے پہ ظلم کیا، مظلوم گفت، مظلوم نے کہا اے خدا تو از وے مپذیر، اے اللہ تو اس بندے سے انتقام لے، اس کو معاف نہ کر، اگر تو از وے مپذیری من نپذیرم، اللہ تو اسے معاف کر دے گا میں معاف نہیں کروں گا، کافر شود. اگر گوید من الثواب و عذاب بیزارم کافر شود، اگر کہا کہ میں ثواب اور عذاب سے بیزار ہو گیا ہوں کافر شود، اگر در حق کے باقی در دیگ بگوید، سالن کی دیگ تھی یا چاول کی دیگ تھی کچھ باقی رہ گیا اس کی باری آئی اور یہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے والباقیات الصالحات کافر شود، دین کوئی مذاق تھوڑا ہے؟ اگر مرد بسم اللہ گفتہ شراب خورد، اگر کسی بندے نے بسم اللہ پڑھ کے شراب پی یا زنا کر یا زنا کیا کافر شود، کافر ہو گیا. اگر رمضان آمد، اگر رمضان کا مہینہ آیا و گفت کے رنج برسر آمدہ، اس نے کہا مصیبت سر پہ آگئی کافر شود. اگر کسے گوید حکم خدا چنی است، اگر کسی نے کسی کو بتایا کہ اللہ کا حکم ایسے ہے و گفت اور اس نے آگے سے کہا کہ حکم خدا من چے دانم، میں خدا کے حکم کو کیا جانتا ہوں، کافر شود، کافر ہو گیا. اگر آرزو کند، اگر اس نے آرزو کی اور یہ بات کہی کاش کہ زنا یا قتل ناحق حلال بودے، کافر شود، کہ کاش زنا حلال ہوتا یا قتل کرنا حلال ہوتا، کافر شود. بندگی بندگی ہے، شریعت کا احترام اپنی جگہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کسی نے کہا نا بھئی یہ شریعت کی بات ہے اور اگلے نے آگے سے کہہ دیا رکھ پرے شریعت کو فقط کفر، کافر ہو گیا. اگر گفت فلاں اگر نبی باشد بوئے ایمان نیارم، اگر کسی نے کہا اگر فلاں نبی بھی ہوتا تو ایمان نہ لاتا، کافر شود. یہ آسان کام ہے کہ نبوت کو ہم اس طرح ہلکا سمجھیں. اگر صدقہ کرد از مال حرام، اگر مال حرام سے اس نے صدقہ کیا و امید داری ثواب کر، امیدواری ثواب کر اور ثواب کی امید رکھی، کافر شود. مال حرام کا اور اس پر ثواب کی امید. اگر فقیر میدانت کے از حرام دادا است، اگر فقیر کو پتہ ہے کہ اس نے حرام مال مجھے دیا ہے، او دعا کردا و صدقہ دہندہ، صدقہ دینے والے کے لیے فقیر نے دعا کی، کافر شود. اگر شخص سے زنے را گفت، اگر کسی مرد نے عورت سے کہا کہ تو مرتد ہو جا تو شوہر سے خود بخود تجھے طلاق ہو جائے گی، کافر شود. اگر گفت مرا با مجلس علم چیکار، اگر کہا کہ مجھے علمی مجالس سے کیا سروکار ہے، یا گوید آنچی علماء می گوین کہ می تواند کر، کافر شود. اللہ اکبر. علماء کا استخفاف کرنا علم کا استخفاف ہے اور علم کا استخفاف دین کا استخفاف. اگر می گوید، اگر کسی نے کہا زر می باید، پیسہ چاہیے، علم بچے کار می آید، علم کس کام کا، کافر شود. اگر گوید ای ہا کہ علم می آزموزن داستان است، اگر کہا کہ یہ جو علم سکھاتے ہیں مدارس میں یہ تو داستانیں ہیں، یا گوید من ہیلہ دانشمندہ را منکرم، میں دانشمندوں کے ہیلے سے کا منکر ہوں، فقط کافر شود. مرد مدیون را گفت زر من در دنیا بدے، کہ در آخرت ذر فقاد بود.
ایک بندے نے کسی کو قرض دیا تھا،
اس نے کہا بھئی مجھے میرا پیسہ یہی دے دو، مجھے آخرت میں نہیں چاہیے. او در جواب گفت، اس نے جواب میں کہا کہ دہ دیگر بدے در آخرت از من بگیری، آنجا خواہم داد کہ اور بھی ہیں تو دے دو آخرت میں لے لینا. کافر شبر، یہ آخرت کے عذاب کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں آخرت کا عذاب بھگت لوں گا. اد حرام قطعی را حلال گوید، حرام قطعی کو حلال کا. کافر، اگر کہے کہ خدا کا دیدار محال ہے، کافر شبت. اوہو، اگر کسے گفت، اگر کوئی کہے من مسلمانم، میں مسلمان ہوں، و دیگر گفت لانت بر تو و بر مسلمانی، اور آگے اس نے جواب دیا تجھ پر اور مسلمانوں پر لانت، کافر شبت. شخص اذان بھی گوید، ایک شخص نے اذان دی، دیگر گفت روز گفتنی، کافر شبت. دوسرے نے کہا جھوٹ بولتا ہے، اس بات کے کہنے پر کافر ہو گیا. اگر پیغمبر اسلام را عیب کر، اگر پیغمبر اسلام میں کوئی چھوٹا سا بھی عیب کسی نے نکالا، کافر شبت. اب ذرا اور ایک بات سن لیجئے، اگر کسے دیگر را گفت تو کافر شدی، اگر کسی نے کسی کو کہا کافر ہو جا، او جواب داد، اس نے جواب دیا کافر شدہ، ہاں کافر ہو گیا ہوں، کافر شبت. اگر گفت مرا زن از حق تعالی محبوب ترست، کافر شبت. اگر کہا کہ مجھے یہ لڑکی، یہ عورت، یہ بیوی اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے، کافر شبت. اور آج کیا کہتے ہیں، نقل کفر کفر نباشت تو میرا دین ایمان سجڑا. تو ایمان کدھر گیا؟ رخصت ہو گیا. اگر گوید، اگر کسی نے کہا کہ مرا بر آسمان خدا است ور بر زمین تو، کہ آسمان پہ میرا خدا اللہ ہے اور زمین پہ تو ہے، کافر شبت. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی اہمیت جن کے دل میں بیٹھ جائے گی وہ بہت محتاط گفتگو کرنے والے لوگ ہوں گے. وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے ایمان کے اندر کوئی خلل آ جائے. اور آج کل تو کفار نے جان بوجھ کے، ملحدوں نے جان بوجھ کے ایسے فکریں بنا دی ہیں کہ جن سے ایمان کے، انسان کے دل سے ایمان کی، قرآن کی اہمیت ختم ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک بندے کے پیٹ میں گندی ہوا کی گڑ گڑ ہو رہی ہے تو کیا کہتے ہیں، نقل کفر کفر، آتے کل واللہ پڑھ رہی ہیں. یہ ملحدانہ ذہن ہے جو انسان کے ذہن سے قرآن کی اہمیت کو ہٹانا چاہتا ہے. وہ گندی ہوا کی موومنٹ کے اوپر کل واللہ وحد پڑھنا. اب آپ غور کریں کہ ایمان کتنا اہم ہے. ایک مینیجر صاحب کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے فورمین صاحب کو بلایا. فورمین صاحب نے ایسی زہریلی بات کہی کہ مجھے پسینہ آ گیا. مینیجر صاحب نے پوچھا کیا حال ہے فورمین صاحب؟ آگے سے بڑے تکبر کے انداز میں کہتا ہے اگے تے پنجی منٹی سندا سی، یعنی اللہ کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو میری دعا پانچ منٹ میں قبول کرتا تھا، ایسے جیسے کسی بچے کی بات کر رہا ہو. اگے تے پنجی منٹی سندا سی، پتہ نہیں کتھے ٹر گیا، ہن تے سندا بھی نہیں، میں بھی نماز پڑھنی ہے چھڑ دتیاں. کدھر گیا ایمان اس کا؟ اس دور میں ایمان کا ضائع ہونا بہت آسان ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں وقت ہوگا تو دیکھے گا ایک آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان والا، ایمان سے خالی ہوگا. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. اس لیے ایمان کی اہمیت دل میں ہو اور ایمان کو ہم مضبوط سے عزبت کرنے کے لیے فکر مند ہو. اس کو مضبوط سے عزبت کرنے کے دو طریقے، ایک تو ایمان کی دعوت دیجئے. یہ جو دعوت و تبلیغ میں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نکلو ایمان کی دعوت دو، وہ یہی تو ہے کہ مسجد کے ماحول میں رہ کر اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اس کو اگر بار بار کہیں گے تو اپنے دل میں یقین اتر آئے گا. اور اس کا دوسرا طریقہ کثرت ذکر، کہ انسان اپنے مقام پر رہتے ہوئے اگر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالی کی ایسی عظمت محبت دل میں آ جاتی ہے کہ پھر انسان کا اللہ کے ساتھ یقین پختہ ہو جاتا ہے. ہمارے اقابر کثرت ذکر سے ان کا یقین بنا. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، مہمان آگئے، کھانے کا وقت ہو گیا، خادمہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، اس نے کہا نہیں. کہنے لگی اچھا اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو کھانا بھی وہی بھیجے گا. تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آیا، دروازہ کٹکھٹایا، کھانا لایا ہوں. تو خادمہ کھانا لے کے آئی، پوچھا کتنی روٹیاں ہیں، اس نے کہا جی نو. کہنے لگی مہمان دس ہیں، نو روٹیاں میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں، لے جاؤ. واپس تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کٹکھٹایا، جی کوئی کھانا لایا ہے، روٹیاں گن، نو میری نہیں ہیں، لے جاؤ. تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، پوچھا روٹیاں گن، اس نے کہا نو. اس نے کہا جی تیسری مرتبہ لے کے آیا ہے، ہر دفعہ واپس کر دیتی ہیں، اب تو لے ہی نہیں. ان کا سن، میں نے آج صبح ایک روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی سائل کو، اور میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، اللہ کے راستے میں ایک نیکی لاؤ گے میں دس لوٹاؤں گا، میری دس روٹیاں ہونی چاہیے. خادمہ نے آپ جوڑ کے کہا وہ دس ہی لایا تھا، ایک میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی کھانے کے لیے. اتنا یقین بنا ہوا تھا کہ میری دس ہی روٹیاں ہو سکتی ہیں. دیکھو اللہ کی ذات پہ کتنا یقین ہے. تاتاری فتنہ جب غالب آیا تو لوگوں کا یہ حال تھا کہ جس شہر میں وہ جاتے تھے نا تو لوگ شہر خالی کر دیتے تھے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ، پتہ چلا تاتاری آ رہے ہیں، اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں چلے گئے. اب شہزادے نے پوچھا پورے شہر میں کوئی ہے؟ لوگوں نے کہا سب شہر خالی ہو گیا، ایک بوڑھا ہے، زنجیروں سے باندھ کے پیش کرو. بیڑیاں ڈال دی گئیں، زنجیریں باندھ دی گئیں، ہتھکڑیاں لگا دی گئیں، بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے. شہزادے نے کہا آپ نے شہر خالی کیوں نہیں کیا؟ ان کا جی میں نے اپنا گھر خالی کر دیا، میں تو خدا کے گھر میں تھا، خدا کا گھر تو خالی نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں کہ اچھا اب پھر تجھے میرے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو جب شہزادے نے کہا نا کہ تجھے اب ان تکلیفوں سے کون بچائے گا، اتنا یقین بنا ہوا تھا، فرمایا اللہ. جیسے اللہ کہا ہاتھ کی ہتھکڑیاں ٹوٹ کر فوراً نیچے گر گئی. اس شہزادے کے دل پر ہیبت بیٹھ گئی، کہنے لگا اچھا میں آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں. وہ شہزادہ رات کے اندھیرے میں ملاقات کے لیے آتا تھا، اس نے ایمان قبول کیا اور 30 سال کے بعد اس کو تخت و تاج ملا اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، پوری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی. یہ ہمارے بزرگوں کا یقین تھا کثرت ذکر کی بنا. تو دو ہی طریقے ہیں، باہر نکلو اللہ کے راستے میں تو دین کی دعوت دو، یقین بنے گا. اپنے مقام پہ ہو تو پھر کثرت سے ذکر کرو، یقین بنے گا. تو ایمان کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے. یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کرتا چلوں، اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے، اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے کہ چھوٹوں سے بڑوں کی پٹائی کرواتے ہیں. اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے کہ چھوٹوں سے بڑوں کو مرواتے ہیں تاکہ مشاہدے کے خلاف ہو، ایمان بنے. ماضی میں اگر دیکھنا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، بنی اسرائیل چھوٹی سی جماعت تھی جن کے بارے میں فرعون کہا کرتا تھا انہم لشرذمت قلیلون، چند ٹوٹڑو ہیں، اتنے تھوڑے سے تھے، تکی نہیں پڑتی تھی فرعون کی، بڑا مان تھا اسے اپنی طاقت کا. علیس علی ملک و مصر وحادہ الانہار تجری من تحتی، کہتا تھا دیکھتے نہیں میرے ملک مصر کو اور یہ کیا دریا بہتے ہیں، میں نے آب پاشی کا نظام بنایا ہوا ہے. مان تھا اس کو قارون، اتنا مال کے چابیاں اونٹوں کو تھکا دیتی تھی. لوگ دیتے تھے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس اتنا ہوتا جتنا قارون کو ملا. نہ قارون کو مال کام آیا، نہ فرعون کو حکومت کام آئی، نتیجہ کیا نکلا؟ بالآخر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سنیے، وَنُرِيدُ، کیا شان سے اللہ بیان فرماتے ہیں، کیا عظمت ہے، جلال ہے ان الفاظ میں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بڑا مان تھا حکومت پہ، اس کو مان تھا مال و دولت پہ. فرماتے ہیں وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا، اَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم احسان کریں ان پر جو زمین میں کمزور ہیں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کو زمین میں امام اور زمین کا وارث بنا دیں. نتیجہ کیا نکلا؟ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو اللہ نے اس کا وارث بنا. یہی موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اے قوم اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، زمین اللہ کی ہے. دیکھو یقین بھری آواز، یہ وہ وقت ہے جب بچے ذبح ہو رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب فرعون نے ان کو پیسا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جیتنا، حضرت آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت تھی اور اب بعد میں بھی مصیبت ہے، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے. اس وقت جب مشاہدہ نظر آ رہا تھا کہ ذلت ہے، اللہ کے نبی یقین بھری آواز سے کہتے ہیں ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین. نتیجہ نکلا اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا. قریب میں اگر آپ دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھ لو، ابتدا میں ایک تھوڑی سی جماعت تھی، کمزور تھی، اور کافر لوگ کیا سوچتے تھے، یہ ٹمٹماتا چراغ ہیں، پھونک مار کے بجھا دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے جلائے ہوئے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافر، اللہ نے اس نور کو مکمل کرنا تھا، اگرچہ کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا،
یاد کرو اس وقت کو اذ انتم قلیل جب تم تھوڑے تھے مستضعفون فی الارض زمین میں کمزور تھے تخافون تم ڈرتے تھے این یتخطفکم الناس کہ انسان تمہیں اچک نہ لے فآواکم اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ مدد سے تمہیں مضبوط کیا وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کھانے کو پاکیزہ رزق دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو کمزور تھے تھوڑے تھے اللہ نے مدد فرما دی دیکھا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ والله مع الصابرین کتنی بار ایسا ہوا ہم نے ایک تھوڑی جماعت کو بڑی جماعت پر غالب کر دیا والله مع الصابرین اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا بنے گا کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا باذن اللہ کتنی بار ایسا ہوا ہم نے چیڑیوں سے باز مروا دیئے کتنی بار ایسا ہوا ہم نے چیڑیوں سے باز مروا دیئے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے کئیوں کو اللہ اگر لمبی زندگی دے گا تو وہ بھی چیڑیوں سے باز مرتے دیکھے گا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ والله مع الصابرین اللہ صبر والوں کے ساتھ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سمجھتے تھے کہ کفار کے ان قلعوں کو فتح کرنا ناممکن ہے صحابہ کو بھی یہ کام مشکل نظر آتا تھا یہودیوں کے قلعے تھے بنو نذیر بنو قریظہ بڑے موٹے موٹے بنائے ہوئے تھے مجھے دیکھنے کا موقع ملا تو دو دو میٹر چوڑی دیواریں تھیں ان کی اتنی موٹی موٹی دیواریں کہ کوئی آ نہ سکے نقب نہ لگا سکے کوئی ہم پہ غالب نہ سکے بڑا مان تھا ان کو ہم ناقابل تسخیر ہیں اور صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کو فتح کرنا بڑا مشکل اللہ نے ارادہ کر لیا نتیجہ کیا ہوا اللہ نے ان کے دل میں ایمان والوں کا رعب ڈال دیا اب وہ آپس میں مشورہ کرنے بیٹھے یار یہ مسلمان جہاں جاتے ہیں تو یہ غالب آ جاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف رخ کر لیں پھر کیا بنے گا کہنے لگے یار ان کے آنے سے پہلے نا اپنی عورتوں کو اپنے مال کو یہاں سے شفٹ کر دو اپنا سامان خود باندھنے لگے جب ایمان والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی وہاں پہنچ کر ان کے بھاگنے میں مدد کی ذرا توجہ سے اللہ کا قرآن سنیں اللہ فرماتی ہے حواللذی حواللذی کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں میری عظمتوں کو پہچانو میں کون ہوں حواللذی اخرج الذین من اہل الكتاب من دیارہم لأول الحشر فرمایا ما ظننتم من یخرجو تمہیں گمان ہی نہیں تھا کہ تم ان کو نکال سکو گے وزنو ان کا بھی یہ گمان تھا انہم مانعت و محسونہم من اللہ کہ ان کے یہ قلعے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا اللہ ایسی طرف سے آیا جس کے ان کو گمان ہی نہیں تھا وقذف فی قلوبہم الرعب اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ایمان والوں کا یخربون بیوتہم بایدیہم وعید المؤمنین اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کرنے لگے اور ایمان والوں نے بھی ان کے بھاگنے میں مدد کی فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ
آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، جب میں ارادہ کر لیتا ہوں نہتے لوگوں سے ناقابل تسخیر قلعوں کو فتح کروا دیا کرتا. ہم اگر اللہ کے ایمان کے ساتھ پختہ رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی. کسی کو اگر اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہے اللہ ان کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا کے دکھائے. ہمیشہ کفر کو اسباب پہ ناز ہوتا ہے، مومن کو اپنے مسبب الاسباب کی رحمت پہ ناز ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ اپنا ایمان پکا رکھیں، اور اگر ایسا کہ کوئی مقابلہ کرنے والا ہے ہی نہیں، یہ بھی تو صورتحال ہو جاتی ہے کہ مقابلہ کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ براہ راست ایکشن لیتے ہیں. قریب کا واقعہ، ابرہہ اپنے ہاتھیوں کو لے کے مکہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے نکلا، اس کو بڑا مان تھا میرا راستہ کوئی روک نہیں سکتا، اپنے وقت کی وہ سپر پاور تھا، اور واقعی آگے مقابلہ کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں. ان کے لوگوں نے کہیں اونٹ چرتے دیکھے قریش کے تو وہ پکڑ لیے، تو عبد المطلب ان کے پاس پیغام لے کے پہنچے، اس نے کہا آئے ہوں گے کہ حملہ نہ کرنا، انہوں نے کہا جناب میرے اونٹ ہیں وہ واپس کر دیجئے، یہ تو میرے ہیں نا. اس نے کہا یہی بات کرنے آئے ہو تو میں تو کعبہ گرانا. کہنے لگا جس کا گھر ہے وہ کافی ہے تمہارے، مجھے تو میرے اونٹ دے دو بس. اور وہی ہوا کہ بالآخر جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے اپنا ایک لشکر فضا میں بھیج دیا، طیرن ابابیل ترمیہم بحجار، کارپٹ بمباری کر دی انہوں نے. فجعلہم کاسم معقول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کے رکھ دیا. جو اللہ سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا میرا پروردگار دنیا میں اس کے تکبر کو توڑ کے دکھائے گا. اللہ کے ایمان اس یعنی اللہ کے ساتھ ایمان کو پختہ رکھیے. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان بڑھتا تھا. ان کو کیا کہا گیا تھا؟ ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، لوگ جمع ہو کے آگے ہیں تمہارے لیے ڈرو. فزادہم ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا. اللہ، جن کا یقین ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا سوائے ایک اللہ کا، وہ ایک اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے. تو ہم اگر اللہ پر ایمان پکا رکھیں گے اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا، جیسے اس نے صحابہ علیہ السلام کی مدد کی. علامہ اقبال نے کیا لکھا؟ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی ادانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھا کرتے، یہ ایمان کہلاتا ہے. ہمارے اکابر نے تلواروں کے سائے میں جس ایمان کو سیکھا، آج ہم اس کو پنکھوں کی ٹھنڈی ہوا کے نیچے بیٹھ کے سوچنے کی تمنا کرتے. اس کے لیے قربانی کرنی پڑے گی، کچھ ایمان پر لگانا پڑے گا، پھر ایمان ہماری نظر میں محبوب بنے گا. لگا ہی کچھ نہیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا قیمت کا. اس لیے ایمان ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے. ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان غیر سے اللہ کی طرف رخ کر لے، دنیا سے آخرت کی طرف، اور اسباب سے اعمال کی طرف اپنا رخ کر لے. یہ تینوں علامات ہیں کہ اب اس بندے کا ایمان کامل ہو گیا. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں سب میں سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے. بندے کے پاس چار چیزیں ہوتی ہیں، مال، جان، عزت اور ایمان. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ مال، جان، عزت، ایمان. عام طور پر دیکھا کہ جان کا مسئلہ بن جائے تو بندہ مال قربان کر دیتا ہے. باپ کا بیٹا آئی سی یو میں ہو تو وہ ڈاکٹروں کی فیسوں سے ڈرے گا، جو پیسہ ہے لگا دے گا، کہے گا جی جان چاہیے اس کی. تو معلوم ہوا کہ مال کی اہمیت اپنی جگہ، جب جان کا معاملہ آتا ہے تو مال قربان، اور جہاں عزت کا معاملہ آتا ہے وہاں جان قربان. چنانچہ شریعت نے کہا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی مرد زبردستی زنا کرنا چاہتا ہے، اگر وہ فوت ہو جاتی ہے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اللہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ کھڑا کریں گے. تو مال جان پر قربان، اور جان کس پر قربان؟ عزت آبرو پر قربان، اور عزت ایمان پر قربان. ایمان اتنا قیمتی. چنانچہ ایک صحابی قیصر روم کے دربار میں گئے، گفتگو ہوئی. قیصر روم نے کہا کہ اگر تمہارے خلیفہ امیر المومنین عمر لانو اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیں تو میں مسلمان ہونے کو تیار. وہ صحابی کہنے لگے کہ میں تو مختار نہیں ہوں، اختیار رکھتا نہیں ہوں، میں ان کو جا کر بتاؤں گا. واپس مدینہ آئے، عمر لانو کو بتایا کہ قیصر روم نے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، کہتا تھا اگر تمہارے خلیفہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دے. عمر لانو نے فوراً کہا کہ تُو نے ہاں کیوں نہ کی؟ حضرت میں کیسے ہاں کرتا؟ فرمایا کیا عمر کی بیٹی کی عزت ایک بندے کے ایمان سے زیادہ کمی، زیادہ قیمتی ہے؟ ایمان اتنا قیمتی ہوتا ہے. تو مال بھی قیمتی، اس سے زیادہ جان قیمتی، اس سے زیادہ عزت آبرو قیمتی، اور اس سے بھی زیادہ. اس لیے اگر کوئی کہے کہ جوتوں کا ہار پہنا دوں گا، ذلیل کر دوں گا، بے لباس کر دوں گا، کلمے سے ہٹ جاؤ، جو کرو سب کچھ برداشت کریں گے، کلمے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ایمان اتنا قیمتی. تو آج کی مجلس میں آپ نے یہ بات سمجھی کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. اس ایمان کی خاطر ہر چیز قربان ہو سکتی ہے. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اب ذرا اس کو مزید پکا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں، پھر یہ حاجت اپنے مضمون کو ذرا سمیٹتا ہے. ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے. ایک بزرگ تھے اپنے وقت کے، بہلول دانا رحمت اللہ، ان کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ریت کے چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا رہے تھے، گھر بنا رہے تھے. ہارون رشید نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کس لیے؟ کہ اگر کوئی خریدے گا تو میں دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس کو جنت کا گھر عطا فرما دے. بہلول کیا قیمت ہے؟ ایک دینار. ہارون رشید نے سمجھا جہاز ہے، ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے. پیچھے زبیدہ خاتون آ گئی. زبیدہ خاتون نے بھی آ کے سلام دعا کی، ہیلو، ہائے، ہاؤ آر یو. بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کس لیے؟ جو خریدے گا میں دعا کروں گا کہ اللہ اس کے بدلے جنت کا گھر عطا. بہلول کتنی قیمت ہے؟ ایک دینار. اس نے ایک دینار اپنے پرس سے نکالا، اچھا میرے لیے دعا کر دینا، اعتماد کر لیا. گھر گئے. رات کو ہارون رشید سویا، خواب میں اس کو جنت کے محلات نظر آئے، سکائی لائن آف پیراڈائز. یہ اب دیکھتا پھر رہا ہے، کوئی سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے، کوئی سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے، ایک کے اوپر سائن بورڈ لگا ہوا ہے زبیدہ خاتون. ہارون رشید بڑا خوش ہو گیا کہ بیوی کا ہے، میں اندر جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیسا ہے. جب دروازے پہ گیا تو وہاں ایک سیکیورٹی کا بندہ تھا، اس نے کہا جناب پروو یور آئیڈینٹیٹی، کون ہو؟ میں اس کا خاوند ہوں. اس نے کہا اس دنیا کا دستور یہ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے، دوسرا نہیں جاتا، چل پرے ہٹ. اس نے جب دھکیلا آنکھ کھل گئی، کہنے لگا اوہو خواب تو سچا نکلا کہ زبیدہ خاتون یقین کر گئی اور دعا کروا لی، اور کوئی قبولیت دعا کا وقت تھا، اللہ نے دعا قبول کر لی اور میں تو اپورچونٹی مس کر گیا. اب بڑی پریشانی، سارا دن ڈپریشن کی حالت میں، پورا دن کام میں جی نہیں لگتا تھا. پھر اس کے ذہن میں خیال آیا، آج اگر بہلول ہوگا نا تو آج میں اس کے ساتھ ایک مکان کی فوراً ڈیل کر لوں گا. لو جناب وقت سے پہلے ہی بیوی کو لے کے وہاں پہ نظریں تلاش کر رہی ہیں، بہلول نظر آ گئے، خوشی خوشی بھاگا گیا. بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کس لیے؟ جو خریدے گا دعا کروں گا اللہ اس کو اس گھر کے بدلے جنت کا گھر عطا کر. بہلول کیا پرائس ہے؟ بہلول نے کہا جناب پوری دنیا کی بادشاہی. او بہلول، کل تو ایک دینار میں دے رہے تھے، آج پوری دنیا کی بادشاہی جو میں پے ہی نہیں کر سکتا، یہ کیا مسئلہ؟ بہلول نے کہا جناب کل بن دیکھا سودا تھا، آج دیکھا ہوا سودا ہے، قیمت ڈیفرنٹ ہے. یہی ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، ہم نے اللہ رب العزت کو بن دیکھے مانا ہے. سستا سودا، سستی جنت مل گئی، سستی آخرت سنور گئی، سستا کام چل گیا. موت کے وقت جب انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے نا اور کہتا ہے آمن تو برب موسیٰ و ہارون، تو کہا جاتا ہے آلان is too late، تم اپنا وقت ضائع کر بیٹھے. اس لیے آج ایمان کی بڑی اہمیت ہے، ہم نے بن دیکھے گواہی دیئے اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین کی. بات سمجھ گئے؟ اس پر ایک واقعہ اور سن لیجئے. یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک نوجوان آیا، ٹین ایجر تھا، کہنے لگا جی مجھے گندم چاہیے. وہ جو ورکرز تھے انہوں نے گندم دے دی جو روٹین تھی. اس نے کہا کہ مجھے اور چاہیے. ان کا بھئی ہم نے تو دے دی جو اصول تھا، اب تمہیں اگر اور چاہیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کی جورسڈکشن میں ہے، وہ جس کو چاہیں دے دیں. لو جی وہ بچہ یوسف علیہ السلام کے پاس آگیا، حضرت مجھے اور گندم چاہیے. اچھا بھئی چلو اس کو اتنی بوئی اور دے دو. وہ کہنے لگا نہیں حضرت مجھے اور چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا کے بندے، تجھے ورکرز نے بھی گندم دی اور میں نے بھی یہ گندم نہیں، اور مانگتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کو میری پہچان نہیں ہے، اگر ہو جائے تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں. تو یہ سن کے حضرت یوسف علیہ السلام ذرا متوجہ ہوئے، فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا حضرت جب زلیخا نے آپ پر الزام لگایا تھا نا، بہتان لگایا تھا، اس وقت جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، وہ بچہ اب بڑا ہو کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. او حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا اتنا پیار آیا، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اس کو عزت سے بٹھایا، کھلایا پلایا اور برکت کو کہا کہ اتنی گندم اس کو گھر پہنچا کے آؤ، پروٹوکول دیا. جب پروٹوکول سے رخصت کیا اور وہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، میرے پیارے یوسف علیہ السلام بڑا پروٹوکول دیا ہے آپ نے اس کو، یا اللہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک نامنی کی گواہی دی، آج یہ میرے سامنے آیا، میرا جی چاہا جو میں دے سکتا ہوں میں اسے دے دوں۔ اللہ نے فرمایا میرے یوسف علیہ السلام گواہ رہنا جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، جب آپ کے سامنے آیا آپ نے اتنا دیا جو آپ کے اختیار میں تھا، میرا وہ بندہ جو دنیا میں میری الوہیت کی گواہی دے گا، توحید کی گواہی دے گا، جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا میں وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہو۔ یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، اس لیے کسی کے دھمکانے سے خوف دلانے سے کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہے مار دیں گے، جینے نہیں دیں گے، فلاں نہیں رہے، ہمارا مالک اللہ ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ دل میں کس کا غم ہو، خوف ہو، اللہ کا۔ اللہ تعالی صحابہ کرام کو ایک عجیب بات بتلاتے ہیں، سبحان اللہ، آیت کو پڑھتے ہیں مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن یہ کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے۔ یہ مٹانا چاہتے تھے نا، اب ان کو مایوسی ہو گئی کہ ہم تو مٹ سکتے ہیں یہ دین۔ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو کیا بنے گا؟ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن ان کافروں کو یقین ہو گیا یہ مسلمان لوہے کے چنے ہیں، ان کو چبانا آسان کام نہیں ہے۔ فلا تخشوہم، ان بدبختوں سے مت ڈرنا، وخشونی، ایک مجھ سے ڈر۔ یہ ہے ایمان، ہم اگر اس ایمان کو اپنے دل میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھی اللہ کی مدد ہوگی، آخرت میں بھی اللہ کی مدد ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بدر میں جو فرشتے اترے تھے اللہ نے سب کو واپس نہیں بلایا، دنیا میں ہی رکھا، قیامت تک میری محبوب کی امت کے ایمان والوں کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو تم ان کی مدد کے لیے وہیں موجود رہنا، وہ ادھر کا ہوائی بیڑا موجود ہے، آسمانی بیڑا یہاں موجود ہے۔ ایمان والوں سے کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو صحیح، پھر دیکھو اللہ اس کا حشر کیا کرتے ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ ہم صحیح مومن بن جائیں، صورت ایمان ہوگی تو ہم جوتے کھائیں گے، صورت ایمان ہوگی تو ہم، اور اگر حقیقت ایمان ہوگی اللہ کافروں کو جوتے لگائیں گے۔ اس لیے ایمان بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ ایمان تھوڑا سا بھی ہوگا نا تو قیامت کے دن بندے کو بالآخر جنت پہنچانے کا سبب بن جائے گا۔ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن مسعود اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ کے برابر تکبر ہوگا، ولا يدخل النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ سنیے ایک حدیث مبارکہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا محبوب ارشاد فرماتے ہیں، انا اول الناس تنشق الارض ان جمجمتی یوم القیامت ولا فخر، میں سب سے پہلے قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھوں گا، مجھے اس کے اوپر کوئی فخر نہیں، بَعُوْتِيَ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْر، مجھے حمد کا جھنڈا ملے گا، لواء الحمد ملے گا، مجھے فخر نہیں. وَانَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْر، میں قیامت کے دن انسانوں کا امام سید ہوں گا، مجھے اس کے اوپر کوئی فخر نہیں. وَانَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا فَخْر، میں قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گا، مجھے فخر نہیں. وَأَنَا آتِي بَابُ الْجَنَّتِ فَآخُذُ بِحَلْقَتِهَا، میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کا حلقہ جو پکڑنے کا ہوتا ہے نا دروازے کا مٹھی، میں جنت کے دروازے کی مٹھی پر ہاتھ رکھوں گا. فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا، فرشتے پوچھیں گے کون ہے؟ فاقول، میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فیفتحون لی، میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہ دروازہ کھول دیں گے. جب دروازہ کھول دیں گے فاجد الجبار تبارک و تعالی مستقبلی، جنت کا دروازہ کھولتے ہی میں اپنے سامنے اللہ رب العزت کو پاؤں گا، دیدار نصیب ہوگا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَسْجُدُ لَهُ، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا. محبوب سجدے میں جب گریں گے فَيَقُول، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے. وَقُلْ يُسْمَعُ مِنْكَ، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. وَقُلْ يُقْبَلُ مِنْكَ، آپ جو کہیں گے قبول کیا جائے گا. وَشْفَا تُشَفَّا، جس کی آپ شفاعت کریں گے اس کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا. فَأَرْفَعُ رَأْسِي، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا. فَأَقُولْ اُمَّتِي اُمَّتِي، اے اللہ میری امت میری امت. یا ربی فَيَقُولْ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذهب الى امتک، آپ جائیں اپنی امت کی طرف. فمن وجدت فی قلبه مثقال حبۃ من شعیر من الایمان فادخله الجنہ، جس کے دل میں آپ کو جو کے دانے کے برابر ایمان نظر آئے اس کو بھی جنت میں لے آئیے. اللہ اکبر کبیرہ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جنت میں لے آئیے. فَأُقْبِلُ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ فَأُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ، میں جاؤں گا جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان پاؤں گا جنت داخل کر دوں گا. فَإِذَا الْجَبَّارُ مُسْتَقْبِلِي، اللہ رب العزت جبار میرے سامنے ہوں گے یعنی دیدار ہوگا. فَأَسْجُدُ لَهُ، میں دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا. فَيَقُول، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے. وَتَكَلَّمَ يُسْمَعْ مِنْكَ، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. وَشْفَا تُشَفَّا، آپ جو شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی. فَأَرْفَعُ رَأْسِي، میں اپنا سر اٹھاؤں گا. فَأَقُول، میں کہوں گا امتی امتی یا رب، اے اللہ میں میری امت میری امت. اللہ فرمائیں گے اذهب، آپ جائیے الى امتی کا اپنی امت کی طرف. فَمَمْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ نِصْفِ حَبَّةٍ مِّن شَعِيرٍ مِّنَ الْإِيمَانِ فَادْخِلْهُمْ جَنَّةً، جس کے دل میں آدھے جو کے برابر بھی آپ کو ایمان نظر آئے اس کو بھی جنت میں داخل کر لے، کنسیشن ہو جائے گی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَذْهَبُ فَمَمْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمُ الْجَنَّةِ فَأَجِدُ الْجَبَّارِ. جب دوسرے گروپ کو بھی جنت میں داخل کر دوں گا نا پھر آؤں گا تو اللہ کا جلوہ دیدار نظر آئے گا. فَأَشْجُدُ لَهُ تیسری دفعہ سجدہ کروں گا. اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے. فَأَقُولْ أُمَّتِي أُمَّتِي، میں پھر کہوں گا اے اللہ میری امت میری امت. فیقول، اللہ فرمائیں گے اذهب الى امتك، اپنی امت کی طرف جاؤ. فمن وجدت في قلبه مثقال حبه خردل من الايمان فادخله الجنه، جس کے دل میں رائی کے دانے کی برابر بھی ایمان پائیں گے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیں. اللہ فاذهب، میں جاؤں گا. فمن وجدت فی قلبه ذلك ادخلتهم الجنہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پاؤں گا اسے جنت میں داخل کر دوں گا. وفرغ اللہ من حساب الناس، اللہ تعالی بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائیں گے. وَأُدْخِلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِيَ النَّارِ مَا أَهْلِ النَّارِ، اور جو کوئی میری امت میں سے باقی رہ جائے گا کہ رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جیسے کافر مشرک منافق ڈالے جائیں گے. جب یہ لوگ میری امت کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اللہ تعالی جب تک چاہیں گے اس حال میں رکھیں گے، اور جب اپنی رحمت فرمانا چاہیں گے نا تو جہنمیوں کی جو آگ کی دیواریں ہوں گی نا جو الگ الگ کریں گی، اللہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں گے، شیشہ بنا دیں گے، وہ شیشے سے کافر ہی نے دیکھیں گے. تو جب کافر دیکھیں گے فیقول اہل النار، جہنمی یہ کہیں گے ما اغنا عنکم انکم کنتم تعبدون اللہ لا تشرکون به شیئا، تم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تمہاری عبادت کام نہ آئی. جب کافر یہ تانا دیں گے فیقول الجبار، اللہ رب العزت فرمائیں گے فبعزتی لاعتقنہم من النار، مجھے اپنی عزت کی قسم رائی کے دانے سے بھی کم جن کے اندر ایمان تھا نا میرے وہ بندے، میں ان کو بھی آگ سے نکالوں گا. فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ اِمْتُحِشُو، چنانچہ بھیجا جائے گا، ان جہنمیوں کو نکالا جائے گا، ان کے جسم جل کر کوئلے کی مانند ہو جائیں گے. فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي نَحْرِ الْحَيَاتِ، ان کو نہرِ حیات میں ایک پانی ہوگا اس میں داخل کیا جائے گا. فَيَنْبَتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي غِسَاءِ السَّيْلِ، جیسے طوفان کی جھاگ ہوتی ہے نا اس میں سے دانے میں سے پودا نکل آتا ہے، ان کو ڈالیں گے تو یہ اندر سے بالکل صحت مند خوبصورت انسان بن کر نکل آئیں گے نہرِ حیات میں سے. وَيُكْتَبُ بَيْنَ آَيُنِهِمْ هَا أُولَاءِ اُتَقَاءُ اللَّهِ، اور ان کی آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے کے اوپر ٹھپا لگایا جائے گا، مہر لگائی جائے گی، لکھا جائے گا یہ اللہ کے آزاد کردہ ہے، ڈسکاؤنٹڈ جنتی. اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو جنت عطا کر دی. جب یہ ٹھپا لگ جائے گا فَيُذْهَبُ بِهِمْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، یہ جائیں گے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اب جب جنت میں رہیں گے تو جنتی ان کا ٹھپا دیکھیں گے اور ان سے مذاق کریں گے، ہم تو نمبروں سے پاس ہو کے آئے تم رعایتی پاس، جب جنتی ان سے مذاق کریں گے فَيَقُولُ لَهُمْ جنتی کہیں گے فَيَقُولُ لَهُمْ اَهْلُ الْجَنَّتِ هَاُولَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ یہ تو جہنمی تھے جنت میں اللہ نے بھیج دیا فَيَقُولُ الْجَبَّارِ اس وقت جبار کہیں گے بَلْ هَاُولَاءِ اُتَقَاءُ الْجَبَّارِ اللہ نے اتنے تھوڑے ایمان کی وجہ سے ان کو بھی بالآخر جنت عطا فرمائی اتنا ذرہ سا بھی ایمان ہوگا وہ بھی کبھی نہ کبھی جنت جانے کا سبب بن جائے اس لیے ایمان کے بارے میں ہر وقت خوف زدہ رہنا چاہیے کیونکہ شیطان موت کے وقت پورا زور لگاتا ہے کہ بندے کو ایمان سے محروم کر دے بند نظری سے ایمان سے محروم دین کے خلاف بات کرنے سے موت کے وقت ایمان سے محروم علماء کا استخفاف سنت کا استخفاف کرنے سے موت کے وقت ایمان سے محروم اس لیے محتاط زندگی گزاریے دعائیں مانگتے رہیے اپنے ایمان کو اللہ کے ذکر سے بڑھاتے رہیے اور یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ موت کے وقت ہمیں ایمان کے ساتھ رخصت فرما دینا اللہ ہی اگر چاہے گا تو ہم ایمان کے ساتھ جائیں گے ہمارا حال اس بچی کی طرح ہے بارش کا موسم تھا پھسلنے والی جگہ تھی اور باپ کے ساتھ جا رہی تھی باپ نے کہا بیٹی میرا ہاتھ پکڑ لو بیٹی نے جواب دیا ابو میں ہاتھ پکڑ بھی لوں گی تو جلدی چھوڑ بیٹھوں گی آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں مجھے یقین ہے آپ میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے ہم اگر اللہ کی رحمت کا ہاتھ پکڑیں گے تو ہم چھوڑ بیٹھیں گے اے اللہ آپ اپنی رحمت کے ہاتھ سے ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے ہمیں یقین ہے آپ جس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اس کا ایمان دنیا سے سلامت چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
آنکھوں کو بند کر لیجئے سر پر جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی جلال الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط سے عزبت فرما. اے اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت کی قوت اور طاقت عطا فرما. اے میرے مولا, بچہ جب کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا اپنے بڑوں کے پاس رکھوا دیتا ہے. اللہ ہم اپنے ایمان کو آپ کے پاس محفوظ رکھواتے ہیں. اے اللہ موت کے وقت حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ ہمیں ہر فسق سے, کفر سے, شرک سے محفوظ فرما لیجئے. اے رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. رب کریم رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے بعد بزرگ جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو صحت میں تبدیل فرما. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل ہوا اے اللہ اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی ان کو ہدایت عطا فرما. جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.